إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ایک ایسے مہینے میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ ایک مبارک مہینہ ہے ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کے انعامات چاہے وہ روحانی رزق کے طور پر ہو یا انسان کی غذا کی رزق کے طور پر ہو عام طور سے انسان کو مسلمانوں کو دیکھنے ملتی ہے ایک ایسا مہینہ جس میں انسان کے لیے اللہ سے قریب ہونے کے راستے کھل جاتے ہیں جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جس میں ایک عام آدمی جو عام دنوں میں گناہوں میں پڑا رہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو بھی عام طور سے توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کے گھر میں آئے اس کے آگے جھکے اس سے مانگے گڑ گڑائے توبہ کرے اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر کرے روزے اور نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور اس کا ایک حصہ گزر چکا ہے اور ایک حصہ باقی ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اس مجلس میں اس مسجد میں جمع کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اسی کو عمل کی توفیق ملتی ہے اور اسی کے بعد میں شکر مند ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کے ذمہ داران کو جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہم کو دعوت دی بلایا اور یہاں پر لوگوں کو جمع کیا تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں اور جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ اگر ایک انسان واقعی عمل کی نیت کرے تو ہر بات اس کے لیے عمل پر ڈالنے والی بنتی ہے ایک انسان اگر صرف سننے کے لیے باتوں کو سنے تو زندگی گزر جاتی ہے لیکن آدمی سنتا ہی رہتا ہے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے لیکن اگر ایک آدمی ایک بات بھی عمل کی نیت سے سنے تو اس ایک بات سے بھی اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے یہ انسان کی طلب اس کی نیت اس کے ارادے اور اس کی تڑپ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بدلتی ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کی زندگی میں دین آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ سننے کی نیتوں میں سے آپ نے سنا کہ ایک آدمی کی نیت صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے میں سنوں گا میں عمل کروں گا نہیں بلکہ اس امت کی فضیلت اور اس امت کے شرف میں خود اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے کہ یہ ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے اور اس امت کے بہترین امت ہونے کا جو شرف اور وصف اللہ نے بتایا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ امت دوسروں کی ہدایت کی فکر کرتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے تمہیں لوگوں کے لیے الگ کیا گیا ہے نکالا گیا ہے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی بات کو سنے تو صرف اپنی ذات تک اس کو محدود نہ رکھے، بلکہ وہ دوسروں کی ہدایت کی فکر کے ساتھ اس بات کو سنے کہ یہ بات جو میں آج سن رہا ہوں، جس پر میں اپنی زندگی کو لانا چاہتا ہوں، اس پر ساری انسانیت اگر آ جائے تو سارا معاملہ انسانیت کا حل ہو جائے گا، جتنے مسائل انسانیت کے ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں گے، دنیا کے اندر خیر آئے گی اور آخرت میں انسان کامیاب ہوگا۔ لہذا ایک انسان کو دین کی بات سنتے وقت میں ایک تو اپنی ہدایت اور اپنے عمل کی فکر کرنا چاہیے، اسی طرح سے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی فکر اس کو کرنا چاہیے، اس کا بھی ارادہ اس کو کرنا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں ہماری ذمہ داری کے اعتبار سے، اس امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم کو دعوتی کوششوں کو کس طرح سے آگے بڑھانا چاہیے، کیا صفات اور اوصاف ہمارے اندر ہونے چاہیے، ان چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہم ان پر غور کریں گے، ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی فکر کرے، لوگوں کی زندگی، اس میں دین آئے، آخرت کی فکر آئے، اللہ کی بندگی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور آپ کی اتباع ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس چیز کی فکر کریں کہ ہر انسان اللہ کے دین پر چلنے والا بنے، اس لیے کہ انسان کی نجات اور کامیابی اللہ کے دین میں ہے۔ اگر زندگی میں دین ہے، چاہے دنیا کے مال و اسباب اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اگر زندگی میں اللہ کا دین ہے، وہ زندگی کامیاب ہے، اس زندگی میں سکون ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں چین اور اطمینان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں سکون کو ڈالا ہے اور اس کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جس زندگی میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس میں سکون اطمینان ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد نکل جائے، اللہ کا تعلق نکل جائے اور دنیا کی چیزیں آ جائیں، مال کی محبت آ جائے، عہدے کی محبت آ جائے اور دنیا کی ساری چیزیں رنگینی اور یہاں کی لذتیں حاصل کرنے کی طلب اس کے دل میں آ جائے، یہی فکریں اگر اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو ایسا دل برباد ہو جاتا ہے، اس میں سکون نہیں رہتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی آدمی دکانوں پر بیٹھا نمازوں کو برباد کر رہا ہے، کوئی آفس کے کام میں لگا ہوا ہے روزوں کو ضائع کر رہا ہے، کوئی اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے حج ضائع کر رہا ہے، کوئی آدمی مال جمانے میں ہے اور لوگوں کو زکات نہیں دے کر اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر مال کے پیچھے اور یہاں کی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سب اس کو مل جائے، ساری چیزیں اس کے پاس آ جائیں، اس کے پاس عزت ہو، اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، اس کے پاس ڈگری ہو، لوگ اس کو سلام کرنے والے بنے، لوگ اس کے سامنے جھکنے والے بنے۔ ایک آدمی دنیا کا سب کچھ جمع کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، سکون اس میں نہیں ہے، چین اس میں نہیں ہے، اطمینان اس میں نہیں ہے، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کتنے تھے بڑے بڑے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ کتنے ڈگری والے، آج ان کے پاس ڈگری کوئی ڈگری نہیں، وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے یہاں کے عہدے والے تھے، بڑی بڑی کمپنیاں اور فیکٹریاں چلاتے تھے، لیکن آج وہ اپنی قبروں میں مدفون ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، انسان کو یہاں پر جیسے وہ بغیر اپنی مرضی کے آیا ہے، بغیر مرضی کے یہاں سے جانا ہے، اس کے آنے کا وقت، اس کے جانے کا وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے طے ہے، لیکن دنیا میں اس کو جو بھیجا گیا ہے اس کو پوچھا نہیں گیا تھا کہ تو کہاں جانا چاہتا ہے، دنیا میں جانا چاہتا ہے کہ نہیں، اس سے پوچھا نہیں گیا تھا، اور آخرت کے بارے میں بھی اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو موت تجھ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے، مرنا چاہتا ہے یا جینا چاہتا ہے، آخرت میں جانا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اس سے پوچھا نہیں جائے گا. لیکن انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی آخرت کو اپنے لیے بہتر بنائے، وہ اپنی آخرت کو اپنے لیے بہتر بنائے. اس کے پاس ایک موقع ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو وہ اچھے سے گزارے، تاکہ نتیجہ یہ ہو کہ دنیا کے بعد، موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی اس کی صحیح ہو جائے. ایک انسان اپنی موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. کوئی آدمی موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے. لیکن موت کے بعد کے برے انجام سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. موت کے بعد یا تو اچھا انجام ہے یا تو برا انجام ہے. موت کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا تو کامیابی ہے یا ناکامی ہے، ہمیشہ کی عزت ہے یا ہمیشہ کی ذلت ہے. موت کے بعد جو انجام انسان کا ہے، اچھا انجام برا انجام، دنیا میں آدمی اپنے انجام کو صحیح کر سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس چیز سے غفلت میں جی رہے ہیں، سال سال گزر جا رہے ہیں، ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے، ان کے روزے نہیں ہو رہے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں آدمی بے نمازی، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ آدمی کیے جا رہا ہے، اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے تو اللہ راضی ہے، اپنے گھروں پر لکھ کے لگا رہا ہے ھذا من فضل ربی، اور کمائی کیسی ہے؟ کمائی حرام کی ہے، کمائی حلال نہیں ہے. ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کا رزق آ رہا ہے، لیکن ایک آدمی غلط زندگی گزار رہا ہے. ایک آدمی اللہ کو بھول کے چل رہا ہے، مسجد کئی دنوں میں مسجد میں آتا ہے، جمعہ سے جمعہ مسجد میں آتا ہے، ہفتہ بھر اس کا ایسے چلا جاتا ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، دن پہ دن گزرتے چلے جاتے ہیں. کل سے اگر کوئی بلاتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے، آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم کل سے کریں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے کریں گے، انشاءاللہ اگلے سال، اگلے رمضان، انشاءاللہ حج کو جا کے آئیں گے، صحیح ہوں گے. اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور ساتھ میں لے جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے. فرشتے سے کہہ سکتا ہے انشاءاللہ آئیں گے، فرشتے سے نہیں کہہ سکتا ہے. کوئی فرشتہ آ کر، موت کا فرشتہ آ کر کہے چلو تمہارا وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئیں گے، نہیں کہہ سکتا ہے. اس کے پاس نہیں چلتا ہے، وہ یہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ پوچھتا نہیں. اللہ کا اس کو حکم ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم ان کو ملتا ہے لے آؤ، وہ لے کر جائے گا، وہ آگے پیچھے نہیں کرے گا، وہ سوچے گا نہیں، وہ مہلت نہیں دے گا. جس کا وقت آ گیا اس کو جانا ہے، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، چاہے وہ بستر ہو، چاہے وہ نیند ہو، چاہے وہ گاڑی پہ ہو، چاہے وہ آدمی نماز کو جا رہا ہو، چاہے وہ فلم کے لیے جا رہا ہو، چاہے وہ نیکی کے لیے جا رہا ہو، گناہ کے لیے جا رہا ہو، موت آ گئی اس کو جانا ہے. گھر پہ آدمی بولتا ہے ابھی آتا ہوں میں جا کے، ابھی جسٹ گیا، ایک 15 منٹ میں آیا. آدمی چلا جاتا ہے، اس کا جنازہ گھر پہ آتا ہے، دوا خانے میں اس کو لے جاتے، وہاں سے سیدھا اسٹریچر پہ اس کو گھر پہ لے کے آتے، مئی تھی گھر پہ آتی، آدمی نہیں آتا ہے. کوئی بھروسہ زندگی کا نہیں ہے، آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آدمی بے فکر دنیا میں دوڑا چلا جا رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ گویا یہاں پہ ہمیشہ رہنا. ہم سے پہلے، آج سے 100 سال پہلے کی کتنے لوگ آج ہیں، ہزاروں سال سے زمین چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، سب نظام چل رہا ہے. لیکن آپ بتائیے، آگے آ جائیں، لو پیچھے سے آنے والوں کو جگہ رکھیں. نظام چل رہا ہے زمین و آسمان کا. اور آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں کو آپ ڈھونڈے, آپ کو مشکل سے کوئی بوڑھا آدمی کسی گاؤں دیہات میں ملے گا, اس کی عمر 90 سال, 95 اور بہت کریں گے تو 100 ہو گئی. 100 سال پہلے کے کتنے لوگ آج ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جیئیں گے, یہاں ہماری جائیداد بنائیں گے, ہم یہاں پر یہ جمائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے؟ کتنے پلان ان کے تھے, کیا پلاننگ انہوں نے نہیں کیا تھا؟ کتنے لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں ہم نے دیکھے, جوانی کی عمر میں انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ کورس کرنا ہے, پھر انجینئر بننا ہے, پھر ہم کو جاب کرنا ہے, پیسہ جمانا ہے, اور پھر بنگلہ بنانا ہے, اور کھانا ہے, پینا ہے, گاڑی خریدنا ہے, ہم کو موج مستی کرنا ہے دنیا میں. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملے ہوں گے, لیکن اچانک موت آ گئی, وہ قبر میں چلے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دی ہے کہ نہیں, اپنے ہاتھوں سے ہم نے مٹی ڈالی. کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, وہ اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. کبھی تو کسی کو یاد آ جاتا ہے, آدمی جاتا ہے, کبھی کسی اور کے جنازے کے ساتھ قبرستان جاتا ہے, تب یہ آتا ہے کہ اچھا فلاں دوست بھی اپنا وہاں پر دفن ہے, آدمی وہاں پہ بھی جاتا ہے, کوئی بہانہ اس کے پاس ہوتا ہے تب جاتا ہے. لوگ لوگوں کو بھلا دیتے ہیں, اولاد ماں باپ کو بھلا دیتی ہے, بھائی بھائی کو بھلا دیتا ہے, بیوی شوہر کو بھلا دیتی ہے. شروع میں اکثر یاد آتے ہیں, بعد میں کبھی کبھی یاد آتے ہیں, پھر کبھی تو بھی یاد آتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ روزانہ یاد نہیں آتا, لوگ اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو اسی طرح کی زندگی جی رہے ہیں, کھاؤ پیو سو جاؤ, پھر اگلے دن وہی چکر ہے, وہی روٹین ہے. بلکہ آج انسانیت کا کیا حال ہے, کتنے لوگ وہ ہیں جن کو اسلام بھی معلوم نہیں ہے کہ واقعی ایسا بھی کوئی دین ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح ہے. ایسی بھی کوئی شخصیت تھی کہ جس نے انسانیت کو ہدایت کا راستہ بتایا اور واقعی اللہ والی زندگی جی کے لوگوں کے لیے پیچھے نمونہ چھوڑا, جو رحمت للعالمین تھے اور قیامت تک کے لیے جن کی تعلیمات انسانیت کے لیے رحمت ہیں, جو قیامت تک کے لیے رسول ہیں, جن کی رسالت کا اقرار کیے بغیر آدمی اللہ کے پاس فلاح والا ہو ہی نہیں سکتا ہے, کامیاب ہو نہیں سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے نبی, ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈراوا سنانے والا بنا کر بھیجا ہے, لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے. بہت سارے مسلمانوں کے پاس واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. آپ کیسا چلتے تھے, کیسا کھاتے تھے, کیسا پیتے تھے, آپ کی زندگی میں آپ کی نمازیں کیسی تھی, آپ کی لوگوں سے حسن اخلاق آپ کا, آپ کی معاشرت کیسی تھی, آپ کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جن کو معلوم نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں ان کو فلم سٹار کے بارے میں معلوم ہے, ان کو اسپورٹس مین کے بارے میں معلوم ہے, ان کو سیاست دانوں کے بارے میں معلوم ہے, لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم. کون بتائے گا اس کو؟ کیا ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے, خواتین کا کیا حال ہے, بچوں کا کیا حال ہے, خواتین کی دینداری کہاں پہنچی ہوئی ہے, ان کی نمازوں کا کیا حال ہے, ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں, نمازوں میں ان کو اگر سورہ فاتحہ پڑھتے تو ان کی سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, ان کو اتحیات آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, ان کو روزوں کے مسائل معلوم ہیں کہ نہیں ہے, ان کے زندگی میں ان کی زندگی میں پردہ ہے کہ نہیں ہے, ان کو حلال و حرام کی تمیز ہے کہ نہیں ہے, ان کو بچوں کی تربیت کے اصول آداب معلوم ہے کہ نہیں ہے, بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, بچے کی کیسے پرورش کرتے ہیں, عورتوں کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. ایسا دین ہے اسلام جس میں زندگی کے سارے معاملات میں رہبری موجود ہے, لیکن ایسا مسلمان آج ہے کہ دین کے کسی بھی شعبے کا علم آج اس کو نہیں ہے. کیا آج ایک مسلمان غیر مسلموں کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے؟ آپ دیکھیے دین جب زندگی میں آتا ہے زندگی منور ہو جاتی ہے, اور جب زندگی میں دین کا نور آتا ہے ہدایت کا نور آتا ہے تو وہ انسان دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے, دوسرے اس کو دیکھ کر اپنی زندگی صحیح کرتے ہیں. کیا آج ہماری زندگی ایسی ہے؟ کیا آج ہماری زندگی ایسی ہے کہ کوئی ہم کو سر سے پاؤں تک دیکھے اور ہمارے دن رات ہمارے دیکھے تو اس کی زندگی میں دین آ جائے, اس کو اپنی آخرت کی فکر ہو جائے, اس کو دین پر چلنے کے لیے ہمت بڑھے؟ ہماری زندگی ہے ایسی؟ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے. ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے؟ آج مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی واقعی زندگی کا مقصد ہم نے کیا بنایا. لوگوں کے اپنے اپنے ٹارگیٹ ہیں. میری عمر اتنی ہے, آج 20 سال ہے, 25 سال ہے, اتنے سال میں جاب کروں گا, اتنے جمع کروں گا, مہینہ اتنا اگر نکال کے رکھا اتنے سال میں بنگلہ آ سکتا ہے. پھر اس میں اور بھی دوسرے اور خرافات, اگر لون لے کے لیا اتنے سال میں لون پھیر سکتا ہوں, ایک بنگلہ ایک گاڑی اور یہ وہ سب ہو جائے گا, ایک فلیٹ لیں گے اتنے 2 BHK 1 BHK. آدمی پلاننگ اس کی سوچی کیا ہے؟ یہ مقصد ہے زندگی کا. چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے, اس کی زندگی کا مقصد ہے کیا؟ بہت بڑا کام کیا, بغیر لون کے بناتی ہے وہ چڑیا. شہد کی مکھی بغیر لون لیے بناتی ہو, بغیر کہیں سے قرضہ لیے بناتی ہو, کیا بڑا کام کر لیا اگر کسی نے اپنا گھر بنا لیا. آپ بتائیے کہ زندگی کے ہم اس امت کا مقصد ہی ہے کہ اتنا انکم میرا ہونا چاہیے, میرا ٹارگیٹ ہے منتھلی میرا 30,000 ہونا چاہیے, کھا پی کے اتنا بچے گا, یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا, یہ زندگی کا مقصد ہے ہمارا. میری اتنی پراپرٹی ہونا چاہیے, اتنا گھنٹا زمین یہاں پہ ہونا چاہیے, اتنے ایکڑ ہو جانا چاہیے, گھنٹے کو ایکڑ بنانا ہے مجھ کو, یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا. آپ سوچئے ہم کیا زندگی کا مقصد بناتے ہیں. آدمی کی عزت اور اس کی لیاقت, اس کا مرتبہ اس کے مقصد سے جڑا ہوتا ہے. جیسا مقصد اتنی عزت, اتنا عزت دار آدمی ہے. آدمی کا مطلوب کیا ہے اس سے اس کی اپنی ویلیو طے ہوتی ہے. آدمی کا مقصد کیا ہے, اس کو کیا چاہیے, اس سے اس کا لیول طے ہوتا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس کتنی ہے, یہ کیا چاہتا ہے. جتنا بڑا لیول کا آدمی ہوتا ہے اس کی اتنا بڑا ٹارگیٹ اس کا ہوتا ہے. چھوٹا آدمی اس کا ٹارگیٹ چھوٹا ہوتا ہے, گھٹیا آدمی اس کا ٹارگیٹ گھٹیا ہوتا ہے. اعلی انسان کا مقصد بھی اعلی ہوتا ہے, اعلی انسان کا مطلوب بھی اعلی ہوتا ہے. مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے, جنت کو مانتا ہے, یہ مانتا ہے کہ اس دین کے اندر انسان کی کامیابی ہے اور ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے. یہ اپنا ٹارگیٹ پیسے روپے اور کوڑیوں کو بنائے, یہ اپنا ٹارگیٹ ڈگریوں کو بنائے, یہ اپنا ٹارگیٹ زندگی کا, پوری زندگی کا مقصد یہ دنیا کی چیزوں کو بنائے. آپ بتائیے اس سے زیادہ ذلت اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہی ہونا چاہیے ہماری زندگی میں دین آئے, ہمارے گھر والوں میں دین آئے, ہمارے رشتہ داروں میں دین آئے, عام انسانیت میں دین آ جائے. ایک درد اندر پیدا ہونا ضروری ہے کہ بے دینی زمین پر جب وہ دیکھے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو. لوگ اگر اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں اس کو برا لگنا چاہیے, اس کو تکلیف ہونا چاہیے. بے دینی کو دیکھ کر جس انسان کے دل میں درد نہیں ہوتا ہے وہ دل بیمار ہے, وہ بگڑا ہوا دل ہے. اگر ایک آدمی دیکھتا ہے, آپ بتائیے ایک انسان اپنے گھر میں ماں ہے باپ ہے, دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے, بچہ آگ میں ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے, ماں باپ کیا کریں گے؟ جانے دو کیا ہوتا کرے گا آدمی. ماں کھانا بنا رہی ہے, عورت چولہے پہ کچھ رکھی ہوئی ہے, بڑا کچھ کام کر رہی ہے, سب چھوڑ کے فوراً دوڑے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے. کیوں؟ میرا بچہ ہے. کسی اور کا بچہ ہو تب بھی دوڑے گی, اس کے دل میں رحم ہے اس کے لیے. بچے کسی اور کا بچہ ہے, کسی اور کی اولاد ہے. کوئی آدمی دیکھے کوئی بچہ ہے وہ آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے, کسی وائر میں ہاتھ ڈال رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ کس قوم کا بچہ ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. اسے کسی کی اولاد, یہ بچہ ہے, اس کو نہیں سمجھتا ہے, اس کو بچانا چاہیے. آدمی دوڑ کے جائے گا اس کو بچائے گا. یہ تو چھوڑیے, اگر بچہ گھر میں گندگی میں ہاتھ ڈال رہا ہے ماں فوراً بچائے گی اس کو. کیا کر رہا ہے؟ گندگی ہے, گندگی ہے, گندگی میں ہاتھ نہیں ڈالتے, گندگی میں کھیلتے نہیں ہیں. صاف اس کو فوراً صاف کرے گی, دھلائے گی, ہاتھ دھلائے گی, پاؤں دھلائے گی, اپنے ہاتھوں سے دھلائے گی, اس کی گندگی کو صاف کر دیں گے. آپ بتائیے, بے دینی سے زیادہ اور کوئی گندگی ہو سکتی ہے؟ کفر اور شرک سے زیادہ بڑی گندگی ہو سکتی ہے؟ بدعات سے اور خواہشات سے زیادہ بڑی گندگی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے, مسلمانوں کے گھروں کا یہ حال ہے کہ گھروں کے اندر بے دینی. ایک بیٹا ایسا ہے باپ دیندار ہے اور بیٹا گھر کے اندر, بیٹا گھر کے اندر اوریانیت کر رہا ہے, بے حیائی کے کام کر رہا ہے, لیکن باپ کو فکر نہیں ہے, ماں کو فکر نہیں ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں بولتا, وہ بھائی کچھ بھی کرے بولتا, اس کی مرضی, اس کو کون بولے بھائی, وہ اپنی زندگی جی رہا ہے, میں اپنی زندگی جی رہا ہوں. ایک آدمی دوسرے کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خود غرضی, یہ ہلاکت کا سبب ہے. اس امت کی ذمہ داری, اس امت کا شرف, اس امت کا مقصد, اس امت کی عزت اسی میں ہے کہ اس امت کے افراد میں دوسروں کی ہدایت کی فکر ہو. اگر ہم دوسروں کی ہدایت کی فکر نہیں کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو ہم نہیں سمجھتے ہیں, تو ہم نے اپنے مقصد, اپنے وجود کے مقصد کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے, تم میں ایک جماعت, کچھ افراد ایسوں کی ہونا چاہیے جو کیا کریں, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, بھلائی کی طرف بلائیں, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور لوگوں کو بھلائی کی تاکید کریں, برائی سے منع کریں, اچھائیوں کی ترغیب دیں, نیک کام بتائیں, ان کو ایمان کی فضیلت ان کو بتائیں, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فضیلت ان کو بتائیں, عبادات کی فضیلت بتائیں, اسلامی آداب کی رغبت ان کو دلائیں, ان کو دین کی فضیلت, دین کی اہمیت, دین پر اللہ نے کیا وعدے رکھے ہیں, دین پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کیا ملتا ہے, لوگوں کو ترغیب دے اور برائیوں سے منع کرے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور لوگوں کو برائیوں سے, منکرات سے منع کریں. بتائیں شراب, جوا, سود اور کفریات, شرکیات اور بدعات اور گناہ, معصیت, خواہشات, ان ساری چیزوں سے روکنے والے بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا ہے, کامیابی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. جو آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, لیکن کامیابی کے لیے کامیابی کی شرط ہے جس کو پورا کرنا پڑے گا, اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ ایمان و عمل ہے. کہ زندگی میں اگر ایمان ہے, زندگی میں اگر عمل ہے, وہ انسان کامیاب ہے. اگر ایمان و عمل زندگی سے نکل جاتا ہے, اور اگر آدمی اپنے مقصد کو چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے, ایسا آدمی ناکام ہے چاہے دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں۔ لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ مقصد کا شعور ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ امت مسلمہ کی فکر عمومی طور پر، خصوصی طور پر ہم کو کرنی پڑے گی کہ امت کے افراد، ان کی زندگی میں دین آ جائے۔ دیکھیے سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں، آج مسلمان، ایک مسلمان دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، گروہ گروہ، فرقے فرقے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہی چیز دوسروں کو دین سے، اسلام سے روکنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے کہ وہ اگر اسلام میں آئے تو کہاں جائے، خود مسلمان آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، گروہ گروہ بن چکے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی تسلیم کرتے ہوئے ہم ہر مسلمان کی فکر کرنے والے بنیں۔ زمین پر جتنے مسلمان بستے ہیں ہم ہر ایک کی فکر کرنے والے بنیں کہ اس کی زندگی میں دین آ جائے، وہ جس اللہ کو مانتا ہے اس کی عبادت کرنے والا بن جائے، اور جس رسول کو مانتا ہے اس رسول کی فرما برداری اور اس رسول کی پیروی کرنے والا بن جائے۔ یہ فکر ہمارے اندر آنا چاہیے، سارے مسلمانوں کی فکر۔ اگر ہم اپنے آپ کو تنگ کر لیں گے تو ہم اپنے ہی دائرے میں لوگوں کو دعوت دے سکیں گے۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی مانے، یہ نہیں کہ ہم اس سے لڑنے کی نیت کر کے اس کو دعوت دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کسی مسئلے پر اس سے بحث اور حجت کر کے جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جھگڑا پیدا کر کے ہم آپس میں لڑ کے خوش ہوں کہ چلو میں نے دعوت دی، یہ طریقہ دعوت کا نہیں ہے۔ اس کو اپنا بھائی تسلیم کرتے ہوئے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں، انما المؤمنون اخوة، مسلمان کیا ہے آپس میں ایمان والے سب کے ساتھ بھائی ہیں، میرا بھائی ہے۔ اگر وہ غلط جا رہا ہے اس کی فکر کرنے آنا ہم کو آنا چاہیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کو میں، اگر یہ گمراہی میں ہے اس کو کسی طرح سے بچا کے میں دین کی طرف لے آؤں، اگر یہ غلط کام کر رہا ہے کسی طرح سے اس کو میں سمجھانے والا بناؤں۔ ہمارا سمجھانے کا طریقہ حجت بازی، ہرانے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا طریقہ اس کو جیتنے والا ہونا چاہیے۔ نفس، یہ نفس ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو غلط ثابت کر کے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے ہم اپنے نفس کو تسکین دیتے ہیں، ہاں میں نے اس کو غلط ثابت کر دیا، میں جیت گیا، اس کے پاس جواب نہیں، میں جیت گیا۔ دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے، ہم کو بحث جیتنا نہیں ہے، ہم کو مقصود بحث کرنے والے کو جیتنا ہے۔ دو آپشن ہیں، یا تو آپ بحث جیتنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں، آپ بحث جیت گئے اور اس کے بعد بحث کرنے والا کھو دیے، دوسرا آپشن آپ کے پاس زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ بحث جیتنے کی بجائے بحث کرنے والے کو جیتنے کی کوشش کریں۔ وہ میرا بھائی ہے، اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش آپ کریں۔ کوئی بات اگر وہ سختی سے کر رہا ہے آپ نرمی سے بات کریں، ہمارے بس میں ہم نرمی سے بولیں یا سختی سے بولیں، وہ سختی سے بول رہا ہے اس کی مرضی، وہ بد اخلاقی کر رہا ہے، وہ چال بازی کر رہا ہے، اس کی مرضی، اس کا طریقہ ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ میرا طریقہ اخلاق والا ہے، میرا طریقہ محبت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارا ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم خیر خواہ بنے لوگوں کے، بھلا چاہنے والے بنے، جو ہمارا برا چاہ رہا ہو ہم اس کا بھلا چاہنے والے بنے، تب جا کے ہم دائی بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد جب اس آگ نے اپنے اطراف کو روشن کر دیا تو پتنگے پروانے اس آگ میں کودنے لگے۔ جب آگ جلائی جاتی ہے آپ دیکھیے لالٹین بھی آپ لٹکائیں گے، اس کے اطراف کچھ جو ہے پتنگے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ روشنی کی طرف لپکتے ہیں، روشنی دیکھ کر آگ میں بھی کود جاتے ہیں، ان کو سمجھتا نہیں ہے، وہ ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھتے ہیں، آگ دیکھا آگ میں کودنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پیٹ پکڑ پکڑ کے کھینچ کے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم آگ میں کودے چلے جا رہے ہو۔ یہ مزاج جب تک کہ دائی کا نہیں ہے تب تک کہ واقعی وہ دائی نہیں ہے، کہ وہ کسی کو دیکھیے گمراہی پر ہے، گھر والا ہو سکتا ہے، پڑوسی ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، اجنبی ہو سکتا ہے، اس کو گمراہی پہ دیکھ کے اس کو لگے کسی طرح سے اس کو بچایا جائے، خصوصاً اگر وہ مسلمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑے رکھنا یہ ہمارے لیے زیادہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے طائف، اور طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، اس کے بعد فرشتے آئے اور فرشتے نے کہا کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ اگر حکم دیتے ہیں تو ان کو میں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں جنہوں نے آپ کو ستایا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں کل ایسے لوگ پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اتنا آگے سوچنے والا ہونا چاہیے مسلمان کو، دائی کو، کہ اگر یہ نسل نہیں مانتی ہے تو وہ فرسٹریٹ نہیں ہو، وہ غصہ نہ ہو، چڑ چڑ کرنے والا نہیں بنے۔ بعض اوقات ہوتا ایسا، اس کو دعوت دیا، اس کو دعوت دیا، اس کو سمجھایا، اس کو سمجھایا، نہیں مان رہے، پھر اس کے اندر جینا آ جاتا، پھر یہ ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ آنے والا بھی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے کہ دائی قوم کو بدلنے والا ہوتا ہے، جس کو قوم بدل دے وہ دائی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ لوگوں کو پاگل خانے میں علاج کرنے گیا، اب اتنے دن وہاں پہ رہا کہ ان کا تو علاج نہیں ہوا، ان کے ساتھ رہ 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 کہ یہی پاگل ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے نہیں۔ دائی ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ پاگلوں میں جاتا ہے لیکن ان کا پاگل پن خرید کے نہیں لاتا ہے، وہ بیٹھتا ہے شرک والے کے ساتھ، وہ بیٹھتا ہے بدعت والے کے ساتھ، لیکن اس کی گندگی اپنے بدن پر لگنے نہیں دیتا ہے، اس کی بیماری اپنے آپ کو لگنے نہیں دیتا ہے۔ اور نہیں ماننے والوں کا انکار اس کو چڑچڑا نہیں بناتا ہے۔ بہت سارے دائیوں کا یہ حال ہوتا ہے، جب لوگوں کو دیکھتا ہے لوگ نہیں مان رہے ہیں، اس کو دعوت دیا دعوت دیا دعوت دیا، کئی سال تک دعوت دیا، اس کے بعد یہ نہیں مانتے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ سختی کرنے والا بن جاتا ہے، بد سلوکی کرنے والا بن جاتا ہے، بد اخلاقی، یہاں تک کہ گالی گلوچ پہ بھی اتر آتا ہے۔ یہ آدمی پاس ہوا کہ فیل ہوا؟ فیل ہو گیا، اس نے بدلا نہیں یہ بدلا، اس نے بدلا نہیں یہ خود بدل گیا۔ ہم کو دعوت کے لیے پہلے اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا جیسا ہم کو بننا چاہیے۔ تو دعوت دوسروں کو بدلنے سے پہلے اپنے کو بدلنے سے شروع ہوتی ہے کہ نہیں؟ دعوت اپنے، آپ ساری دنیا کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدل رہے تو کیسے سب بدلیں گے؟ اپنے اندر سے وہ ساری گندگیاں نکالنی پڑیں گی جو اس جاب کے لیے غیر ضروری یا غلط ہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر جاتا ہے آپریشن کے لیے، وہ برابر کوٹ پہنتا، ماسک لگاتا اپنا، یہ وہ پہنتا سب، اس کو ویسا بننا پڑتا ہے، اس وقت میں کچھ قاعدے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ بولے گا کون پہنے یہ گلوز، کون پہنے یہ ماسک، جا سکتا ہے وہ؟ نہیں، اس کو اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہیں وہ کرنی پڑیں گی۔ لہذا ایک آدمی اگر لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے تیار ہو، اور پھر جب وہ لوگوں میں دعوت دے اور لوگ اس کی بات کو نہ مانیں تو ایسا آدمی لوگوں کے انکار کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن ایسے نبی بھی آنے والے ہیں جن کی کسی نے بات نہیں مانی ہے۔ بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی، قوم نے ان کی بات نہیں مانی، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ اگر قوم نہیں مانتی, کسی کی دعوت قبول نہیں کرتی ہے, اس کی بات نہیں مانتی ہے, تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اجر اور ثواب عمل کے ساتھ رکھا ہے, نتیجے کے ساتھ میں نہیں. ایک آدمی اگر دعوت دیتا ہے, ایک آدمی کسی کی جان بچانے کے لیے پوری کوشش اس نے کیا, وہ آدمی مر گیا, کیا اس کو اس کے لیے کوشش کرنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا اس کو. ایک آدمی نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اس کے بعد میں بھی اگر کسی کو ہدایت نہیں ملتی ہے تو اس کی کوشش کا ثواب اس کو ملے گا, چاہے وہ آدمی حق پر آئے یا نہ آئے. اس لیے دائی کو اپنے ذہن میں بات رکھنا چاہیے کہ ہمارا ثواب, ہمارا اجر ہماری کوشش کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. چاہے لوگ مانے یا نہ مانے, ہمارا میٹر چل رہا ہوتا ہے جب ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں. آدمی کے میٹر کیا ہو گیا؟ آپ رکشہ والوں کو پوچھئے, آپ رکشہ میں جا کے بیٹھ گئے, بیٹھ گئے, ٹھہرو ذرا, میٹر اس کا ڈاؤن رہتا ہے, اس کو معلوم ہے گھنٹہ بھر تو بیٹھ, میٹر چل رہا ہے. ایک کلو میٹر کیا, ایک میٹر بھی گاڑی آگے نہیں گئی, لیکن میٹر کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. اب تو بیٹھا ہے, تجھ کو پیمنٹ دینا پڑے گا, تجھ کو کرایہ دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میٹر اب کیا ہے, ڈاؤن ہے. ایک آدمی جب کسی کو دعوت دینے لگتا ہے, اللہ کے ہاں اس کا ثواب کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. اب وہ مانے یا نہ مانے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں مانتا ہے تب بھی ثواب ہے, مانتا ہے تب بھی ثواب ہے. جب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگ اگر مانتے ہیں تو ہی ثواب ملے گا, ماننا ہی چاہیے, تو آدمی لوگوں پر زبردستی کرنا شروع کرتا ہے, آدمی لوگوں پر غصہ کرنا شروع کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو منوانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب, آخری وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے چچا کے پاس اور وہاں پر مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں, ابو جہل ہے, عبداللہ ابن ابی امیہ ہیں, دوست ہیں ابو طالب کے, اور دیکھیے جیسی سنگت ویسی رنگت بولتے ہیں نا, الصاحب الصاحب, صاحب جیسا ساتھی ہوتا ہے ویسا وہ وہیں کھینچ کے لے جاتا ہے. ابو طالب کے دوست بیٹھے ہوئے ساتھ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا, اے چچا, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا. آخری وقت بھی اگر مان لے آدمی کامیاب ہے, موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے, موت سے پہلے پہلے حق پر آ جائے, کامیاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موقع ضائع نہیں کیا, آخری وقت پہ گئے, اب تو مانیں گے, امید آدمی کو ہونا چاہیے. ہمارا کیا حال ہے؟ وہ نہیں مانتا, وہ مانے گا ہی نہیں, میں گارنٹی دیتا تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے, اللہ نے تجھ کو بتایا, غیب سے خبر آئی ہے, کیسے معلوم پڑا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی بات وہ میں لکھ کے دیتا, نہیں مانتا ہو, ہم کو کیا معلوم ہے؟ تمہارا رضی اللہ تعالیٰ مارتے مارتے پیٹتے پیٹتے تھک جاتے تھے, کس کو؟ مسلمان کو. کیوں؟ اسلام چھوڑ دے. آپ سوچیے ایک دور وہ بھی تھا کہ وہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے, اسے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ مطلب اس کو رحم آ گیا ہے, میں تھک گیا اس لیے چھوڑا ہوں. اتنے مخالف تھے, لیکن اللہ نے ہدایت دی نا. اکریمہ رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے میں پہاڑ سے کود جاؤں گا لیکن اسلام نہیں لاؤں گا. ہوئے مسلمان, ہوئے نا, آنا پڑے گا. حق زمانے سے, حق کا معاملہ زمانے سے جڑا نہیں ہوتا ہے, حق ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے, حق والے زمانے سے جڑے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کو بات کو, کسی دور میں حق والے کمزور ہوتے ہیں, کسی دور میں طاقتور ہوتے ہیں. حق ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں حق کمزور ہے, کسی زمانے میں حق پاورفل, ایسا ہوتا ہے. حق حق ہے, وہ ہمیشہ پاورفل ہوتا ہے. حق والے کمزور طاقتور ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ایک دور میں عزت تھی, قوتیں تھیں, حکومتیں تھیں. آج مسلمان ساری دنیا میں کیا ہے؟ ٹھوکرے کھا رہا ہے. مسلمان ہیں جو کسی زمانے میں طاقتور ہوں گے, کسی زمانے میں کمزور ہوں گے. حق ایسا نہیں ہے. اسلام اس دن سے, جس دن اسلام دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے کامل کیا, اس دن بھی اسلام پاورفل تھا اور آج بھی پاورفل ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے مخالفین ان کی صفوں سے ایسے لوگ نکل کے آتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں, اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ان میں سے بھی مسلمان ہوتے ہیں. اتنا سارا پروپیگنڈا ہونے کے باوجود اسلام کے لوگ اسلام قبول کر رہے کہ نہیں دنیا میں, کر رہے ہیں. حق ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے, حق میں ہمیشہ قوت ہوتی ہے. ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں, اس کو ہدایت نہیں ملے گی, یہ نہیں مانے گا, یہ نہیں آئے گا. ہمیشہ امید رکھیں کہ ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہدایت دے تو ہدایت ملے گی. چچا کے پاس آخری وقت میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نہیں سوچا اتنا زمانہ کفر پر رہے ہیں, شرک پر رہے ہیں, آخری وقت میں کیا مانیں گے؟ نہیں, آخری وقت میں آپ گئے اور بات کی, کہا ہے چچا میرے تم کان میں کہہ دو, لا الہ الا اللہ کے اقرار کر دو, میرے سامنے کہو میں اللہ کے پاس تمہارے لیے سفارش کروں گا. آخری وقت میں ساتھ والے کہنے لگے اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ان کا دین کون سا؟ بتوں والا. اترغب عن ملت عبد المطلب, کیا عبد المطلب کی ملت سے, ان کے دین سے تم منہ پھیر دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی کہتے رہے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, میں سفارش کروں گا تمہاری. اور وہ کہتے تھے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے, باپ کے دین چھوڑ دو گے, اور یہ بات آپ کہہ رہے ہیں, وہ بات وہ کہہ رہے ہیں. یہاں تک کہ ابو طالب نے آخری بات یہی کہی کہ میں اپنے باپ کے دین پر ہوں, اسی پر میں مرتا ہوں اور اسی پر خاتمہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا پھر بھی کروں گا یہاں تک کہ مجھ کو روک دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو, ایسا نہیں ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, اللہ نے ہدایت نہیں دی. کیوں؟ ہدایت کا جو طالب ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. اگر نام ابو طالب ہے لیکن وہ ہدایت کا طالب نہیں ہے, طلب نہیں ہے اس میں, نام ابو طالب ہے, طالب کا باپ, طالب طلب والا, طالب کے معنی کیا ہے؟ طلب والا, نام ابو طالب اس کا, لیکن اگر دین کی حق کی طلب نہیں ہے اللہ ہدایت نہیں دیتا, چاہے نبی کی طلب ہو کہ اس کو ہدایت ملے. لہذا ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ہاتھ میں کسی کی ہدایت ہے یا ہم ہدایت دیں تو اس کو ہدایت ملے گی, یہ غلط ہے. لہذا ہم دعوت دیں اور معاملہ اللہ کے حوالے کریں. اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں. ایک قبیلے کے لوگ آئے, طفیل ابن عمر الدوسی صحابی ہیں, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, قبیلہ دوس کے ہوں, کہا کہ اے اللہ کے رسول قبیلہ دوس نے آپ کی بات دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, آپ اللہ سے ان کے لیے بد دعا کیجیے. ہمارے بھی بہت جلدی بد دعا کے لوگ تیار ہوتے ہیں, اللہ ان کو غارت کرے, اللہ ان کو برباد کرے, نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ ان دوس قد عبد ابد وعصت فضع اللہ علیہ. اے اللہ کے نبی قبیلہ دوس نے نافرمانی کی, انکار کیا, آپ اللہ سے بدعا کیجیے ان کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے, جب قوم نے دیکھا نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, بدعا کرو, نہیں مانتے ہو لوگ, بدعا کیجیے ان کے لیے. تو لوگوں نے سمجھا کہ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو یہ گئے, ان کا کام تمام, نبی کی دعا. لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے, آپ نے کیا دعا کی ہے؟ آپ نے کہا اللہم اہدی دوسن واتی بہم, اللہم اہدی دوسن واتی بہم, اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دی. انہوں نے دعا گئے کے لیے کہا ان کی ہلاکت کی دعا کرو. آپ نے دعا کس چیز کی؟
اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو لے آ, نہیں آ رہے نا اللہ تو لا ان کو, وہ خود نہیں آ رہے نا اللہ تو لا ان کو. اللہ سے تو مانگ سکتے, کوئی آدمی اس کو بلا رہے, ایس ایم ایس بھیج رہے, اس کو دعوت دے رہے, کر رہے, ٹھیک ہے نہیں آ رہا ہو, ٹھیک ہے اللہ کو بھی تو بھیج سکتے نا کچھ, اے اللہ تو اس کو لے آ, وہ نہیں آ رہا, میں کوشش کر رہا ہوں, وہ نہیں آ رہا ہے دین کی طرف, وہ نہیں آ رہا ہے ہماری دینی درس میں, وہ نہیں آ رہا اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے, تو ہم جا کے اس کو نہ کہیں کیا کیا کرتے بیٹھا تھا, تو اس کو جا کے الٹا سیدھا کچھ بول دیا, بولا اب دعوت دیا, آئندہ دعوت بھی مت دینا. ہم اپنا دروازہ بند نہ کریں, ہم کوشش کرتے رہیں, آج نہیں تو کل کسی کو ہدایت مل سکتی ہے. کئی لوگ ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے رہے دیتے رہے, ایک وقت آیا کہ ان کو سمجھ میں آیا واقعی حق ہے اور انہوں نے مانا. ہرقل کے پاس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہی گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گئے تھے, لیکن بعد میں جب فتح مکہ ہوا اس وقت میں واقعی حق سمجھ میں آیا, مسلمان ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو ایک آدمی اکرمہ رضی اللہ عنہ احد کی جنگ میں سارا تختہ پلٹا تھا کس نے, یہ دو صحابی تھے خالد بن ولید اور اکرمہ, یہ دو تھے جنہوں نے پیچھے سے گھوم کے آگے پورا معاملہ گڑبڑ کر دیے تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں کو ہدایت دی نا. اللہ دیتا ہے ہدایت, اگر واقعی کسی انسان کے دل میں طلب پیدا ہو جائے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. ہم دروازہ بند نہ کریں کسی کے لیے, دیکھیے حق حق ہے, لیکن حق کو پیش کرنے کا طریقہ اگر غلط ہو جائے تو وہ حق لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں رہتا. ایک آدمی ہے, اگر کسی کو اچھے طریقے سے بلائیں, شادی کی دعوت دینے جاتے ہم کیسے جاتے, کارڈ وارڈ بنا کے جاتا آدمی, حالانکہ ضروری ہے, ضروری نہیں ہے, کارڈ پہ اچھے سے بول, کسی اچھے آدمی کو پکڑتا, ایسا سا رائٹنگ اس کی اچھی ہونا چاہیے, ایک دم پین اچھا ہونا چاہیے, ایک دم سنہرا پین ہونا چاہیے, دیکھ کے طبیعت خوش ہو, جس کو دعوت لکھتا جناب فلاں ابن فلاں ہے نا, مکرمی محترم اور کیا نہیں لکھتا اس پہ, کیا کو بلا رہا اس کو, شادی کو بلا رہا, شادی کی دعوت اتنے پیار سے, پھر جاتا اس کے گھر پہ بیٹھتا تھوڑی دیر, کیسے کیا ہے, ہاں ہمارے نکاح ہے بیٹے کا بیٹی کا, آپ آؤ, بہت مہربانی ہوگی اگر آپ آئیں گے, ہماری عزت بڑھے گی, آئیے سب گھر آئیے, کھانے کی بھی دعوت ہے, جو بھی ہے سب بول کے آتا, دیکھو ہاں آنا پڑے گا تم کو, پیار سے محبت سے, حالانکہ اس کا جھگڑا بھی ہوا ہوگا, مار پیٹی بھی ہوئی ہوگی کبھی, لیکن سوچتا ہے کہ سب کو دعوت دے رہے ہیں, یہ گھر چھوڑ کے سب کو بولیں گے بہت برا ہوگا, اس کو بھی دینا چاہیے دعوت, اور ایسے طریقے سے دعوت دیتا ہے جیسے بہت دوستی ہے دونوں کی, کرتا ہے کہ نہیں کرتا, سب کرتے ایسے ہی کرتے, محبت سے دعوت دیتا ہے. کائے کی دعوت ہے, شادی کی, کیا بہت بڑا کارنامہ ہے شادی, بعد میں پھر لڑنے والے بھی شوہر, کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. دنیا کی چیز کے لیے ہم کتنا لوگوں کو پیار محبت سے دعوت دیتے ہیں, دین آخرت جنت اللہ رسول, اس کے لیے ہم پیار سے دعوت نہیں لے سکتے, اس کے لیے لڑنا ضروری ہے, محبت سے دعوت ہونا چاہیے. یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے, کہ آج جو لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں, چاہے ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوں, دوست احباب میں سے ہوں, ان کو محبت اور شفقت سے دعوت دینا کہ وہ آئیں, وہ دین کی بات سمجھیں. دیکھیے دین کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ منہج کسی کا اپنا, ہمارا ہے تمہارا ایسا ہے, ہمارے منہج پہ آؤ, ایسا نہیں ہے, یہ سب کا ہے, اللہ سب کا ہے, رسول سب کے ہیں. اب دیکھیے سورہ فاتحہ آپ پڑھتے کیسے پڑھتے آپ, الحمدللہ رب العالمین, وہ عالمین کا رب ہے, خالی مسلمانوں کا ہے, خالی فلاں فلاں طبقے کا ہے نہیں, وہ سارے عالمین کا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ہمارے نبی کس کے لیے رحمت ہے, خالی اہل حدیث کے لیے, فلاں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. تو ہمارا اللہ
رب العالمین ہے، ہمارے رسول رحمت للعالمین ہے، اور ہمارا دین پورے عالمین کے لیے ہے. قرآن ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے سارے عالمین کے لیے. پھر ہم حد بندیاں اگر کرنے لگیں، لوگوں کو بانٹنے لگیں، تو یہ نقصان کی چیز ہے، اس سے دعوت کو نقصان ہوگا. ہم کو سب کو سمیٹنے آنا چاہیے. وہ فلاں جماعت کا ہے، وہ فلاں جماعت کا ہے، وہ فلاں مسلک کا ہے، وہ فلاں منہج کا ہے، سب کو ہم کو سمیٹنا ہے، اس لیے کہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. محبت، شفقت، احترام، عزت، وقار، دعوت کا قائم رکھتے ہوئے دعوت دینا، اگر آدمی ایسا کام کرے گا اس کی دعوت میں نتائج آئیں گے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے، ہم غلط طریقے سے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ غلط ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یا ایسے ہی جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مشین لاتے کوئی خرید کے، کر رہے چالو ہو رہی نہیں، مشین خراب دیا آپ نے. کو سمجھدار آدمی آتا بتاتا، ٹھہرو ذرا، یہ بٹن دبایا کہ تم نے، یہ بٹن دبایا تو چالو ہوتا ہے، ایسا یہ تو چالو ہوتا ہے، مشین خراب نہیں ہے، تمہارا طریقہ خراب ہے. اچھا ہوا پٹک کے دیکھے نہیں چالو ہوتا کہ نہیں ہوتا، پھر تو چالو ہی نہیں ہوتا تھا. تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، غلط طریقے سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب نتیجہ نہیں آتا ہے تو اس کو کوئی لیبل لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے. اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے، ہم جب بھی نتائج نہ نکلیں ہم یہ دیکھیں کہیں ہماری کوشش میں تو کمی نہیں ہے، پودا نہیں اگ رہا ہے، یہ بیج خراب ہے، تو پانی صحیح ڈالا گیا، تو کھاد اس کو صحیح دیا گیا، مٹی صحیح ہے کیا، اس کو روشنی برابر مل رہی ہے کیا، تیرا طریقہ صحیح ہے کیا، تو اس کو نام مت رکھ. تیری اپنی کمزوری ہو سکتی ہے، تیری اپنی غلطی ہو سکتی ہے، تیری اپنی غلطی ہو سکتی ہے. لہذا ہم کو اپنے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے، بتائیے مدینے کی طرح معاشرہ اگر بن جائے جس میں ہر آدمی دوسرے کا خیر خواہ ہے، جہاں پر دین کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر گھر گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں کے بازاروں کے اندر امانت داری ہوتی ہے، جہاں پر ایک آدمی دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، جہاں پر ہر آدمی دوسرے کا ہمدرد ہے، اگر ایسا معاشرہ بن جائے تو بتائیے یہ کتنا سکون کا معاشرہ ہے. یہ کیسے آئے گا؟ دعوت کے ذریعے سے آئے گا. لیکن کیسی دعوت؟ ایسی دعوت نہیں، دیکھ یہ ہے سدھر جا مرنے سے پہلے، تو سیدھا جہنم میں جائے گا. ایسی دعوت نہیں. دیکھیے کسی بھی آدمی کو آپ عزت دیں، بہت سارے لوگ عزت دے کے غلط کام بھی کروا لیتے ہیں. آپ دیکھیے یہود و نصارہ کو، آپ دیکھیے نصارہ دعوت دیتے ہیں، اے نرم جیزس کر کے دعوت دیتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا ان لوگوں نے، کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا. وہ باطل پر رہ کے شفقت اور نرمی کر سکتے ہیں، ہم اسلام کے لیے، حق کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے نرمی نہیں برت سکتے. بعض اوقات سوچتا ہوں میں کیوں نرم بات کروں اس سے، میں سید ہوں، وہ شیخ ہیں، میں کیوں، میں سید ہوں، میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں. بہت بڑے ہیں آپ، اللہ کے دین سے بڑے ہیں کیا آپ؟ تو جب آپ اللہ کے دین کے لیے آئے آپ چھوٹے ہو کے بات کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بڑا تھا؟ انسانوں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آ جاتا، آپ اپنی اوڑھی ہوئی چادر آپ اس کے لیے بچھاتے تھے کہ بیٹھو اس کے اوپر، آپ اپنا تکیہ اس کو دے دیتے تھے. آپ بتائیے کتنا اکرام آپ کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر آئے تو آپ نے کہا ان کو کیوں تکلیف دی، میں خود آ جاتا، ان کو تکلیف کیوں دی حضرت بڑے میاں، ان کو کیوں تکلیف دی، اتنے بزرگ سفید داڑھی ایک دم بڑھاپا آ گیا، ان کو کیوں تکلیف، پریشان کیوں کیا، میں آ جاتا. یہ اکرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب تک کہ ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، ہماری دعوت میں وہ نتیجہ نہیں آئے گا، وہ برکت نہیں آئے گی. ہمارے اندر بعض اوقات نفسانیت آ جاتی ہے، ہم لوگوں کو ہرانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کسی طرح سے دلیل دے کے اس کو ایک دم شٹ ڈاؤن کر دو، کسی طرح سے اس کو ہر آتی یہ سوچو دیکھو چار آدمی دیکھ رہے ہیں میں جیتا نا، ہاں جیتا، زندہ باد بولو ابھی چلو، یہ دعوت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی دعوت ہے۔ جب تک کہ نفس کو کچلا نہیں جائے گا تب تک کہ واقعی دعوت نہیں ہوگی، اس کو یاد رکھیے۔ دعوت کے لیے ایک آدمی کو جنت میں قدم رکھنے کے لیے پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھنا پڑتا ہے، اگلا قدم جنت میں جائے گا۔ نفس کو کچلے بغیر، نفس کو روندے بغیر آدمی واقعی جنت نہیں پا سکتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب تک کہ اپنے نفس کے قید خانے سے باہر نہیں نکلتا ہے وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کو نفس کے قید خانے سے باہر نکلنا پڑے گا، اور یہ بہت رنگین اور نورانی دھوکا ہوتا ہے نفس کا۔ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کے لیے کر رہا ہوں، لیکن واقعی اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے طریقے دعوت کو بدلنا ضروری ہے۔ ہمارا جو میتھڈالوجی ہے دعوت کا، انداز دعوت ہے، دیکھیے دعوت اللہ اور اس کے رسول کی، تو طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے طریقے سے اللہ کے دین کی دعوت دیں گے نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی وائرمین ہے، وائرمین کے طریقے سے وہ پیٹ میں آدمی کا علاج کرے، ڈاکٹر چلے گا؟ وائرمین کی فیلڈ الگ ہے، ڈاکٹر کی فیلڈ الگ ہے۔ بولے ایسے جوڑتے، ایسا کر کے جوڑ دیتے وائر، اب وہ پیٹ میں اس طرح سے جوڑے چلے گا؟ وہاں طریقہ الگ ہے، یہاں طریقہ الگ ہے۔ وہاں پکڑ جلتا ہے، یہاں پکڑ سے کاٹ سکتا پیٹ نہیں کاٹ سکتا ہے، ہڈی توڑ رہا پکڑ سے ہی۔ اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ تو جو فیلڈ آپ چنے ہیں، جو ذمہ داری ہماری ہے دعوت کی، اس ذمہ داری کے اعتبار سے ہم کو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ اور آج یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ کوئی آدمی بول نہیں سکتا ہے کہ میں تو بولا ہی نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ کوئی آدمی کہے آپ کیسا بول رہے ہیں کہ ذمہ داری ہے، میں نے نہیں بول، میرا نام لکھا ہوا نہیں کہتے، میں نے میری ذمہ داری نہیں ہے، میں تو کام کاج کر کے نماز پڑھ کے کھا پی کے سو جاتا ہوں۔ میری کہاں ذمہ، میں نے کب بولا میری ذمہ داری دعوت ہے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ اور ایک بڑی غلط فہمی میں، آپ نے اپنا نام نہیں لکھا، آپ کا آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہمارا نام آلریڈی وہاں پہ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں چن لیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اگر کوئی آدمی امت مسلمہ میں اپنے آپ کو مانتا ہے، اس کو ڈیوٹی پہ بھی اپنے آپ کو ماننا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا کہ میری ذمہ داری ہے اپنی، اپنے گھر والوں کی۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو کم سے کم گھر والوں کے لیے دین کی دعوت سیکھنا پڑے گا، اس کو کم سے کم گھر والوں کے لیے طریقے دعوت سیکھنا پڑے گا، رشتے داروں کے لیے سیکھنا پڑے گا، اس پہ ذمہ داری ہے۔ اس نے اپنے اوپر خود سے نہیں لیے، اللہ کی طرف سے اس پر ذمہ داری ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو آدمی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے دل سے روکے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آدمی کا ایمان اس سے جڑا ہوا ہے، آدمی کا ایمان اس سے جڑا ہوا ہے۔ پیچھے والے جو حضرات ہیں آگے آ جائیں، آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر المجالس اوسعها، اوپر جائیں گے نہیں لوگ، بہترین مجلس سے وہ ہیں جن میں لوگوں کے لیے وسعت پیدا کی جاتی ہے. تو ایک آدمی اگر برائی کو دیکھتا ہے, اس برائی کے مٹانے کے لیے اگر کوشش نہیں کرتا ہے, تو اس کا معاملہ اس کے ایمان سے جڑا ہوا ہے. آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ لوگوں کو برائیوں سے روکتے نہیں ہیں, خیر کی تلقین نہیں کرتے ہیں, اور سماج میں جو برائیاں ان کو اسی حال پر رہنے دیتے ہیں, خود ان کا معاملہ بگڑ جاتا ہے. بہت سارے لوگ گھر میں رہتے رہتے گھر والوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے, اگر آج تک ہم نے اپنے لیے کوئی ٹارگیٹ مقصد گول نہیں لیا ہے, آج ہی اپنے آپ کو سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ. دنیا میں آیا 20 سال 30 سال 25 سال, کیا کیا؟ اگر موت آئی تو کیا ساتھ میں لے کے جانے والا ہے؟ گاڑی, بنگلہ, پیسے, کیش, سونا, چاندی, کیا عہدہ, ڈگری, فرشتوں کو ڈگری دکھا سکتا وہاں پہ؟ مر رہا بک پہلے پڑھو, دیکھو میرا کیا ہے یہاں پہ. نہیں چلے گا وہاں پہ. وہ رکھ بازو کو تیرا, رب کو پہچانتا کہ نہیں تو؟ ماں دین, تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون؟ وہاں کچھ نہیں چلنے والا ہے. تو یہاں کا جما رہا یہاں کے لیے, وہ اس کو اس حد تک ہی کرنا ہے. زندگی پوری اس کے لیے آدمی کھپا دے, پاگل ہے آدمی, پاگل آدمی ہوں جو اپنی پوری زندگی مال و دولت کے لیے یہاں سیٹنگ کے لیے لگائے, وہاں سیٹنگ نہیں کرے, پاگل نہیں ہے یہ؟ ایک آدمی گیا یہاں سے سعودی 2 سال کے لیے, 2 سال کا ویزا ملا اس کو, ساری سیٹنگ وہیں کر رہا ہو. یہاں بیوی بچے بولے کیا کر رہے, بولے سیٹنگ کر رہے. یہاں پہ پاگل ہوئے کیا؟ بولے گی کہ نہیں؟ اس کو عربی آتی نہیں, انگلش آتی نہیں, تب بھی بولے گی. وہ پڑھی لکھی نہیں بھی ہوگی, انگوٹھا لگاتی تب بھی بولے گی. صحیح تو ہے نا تمہارا اوپر کا مجلا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے آپ؟ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں؟ سیٹنگ یہاں ہے اپنی, ہم کو یہاں سیٹ کر کے وہاں کو سیٹ ہو رہے ہیں. تو کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ بولے گا یہاں سیٹنگ کر رہا نا. بولے گا تم وہاں ٹیمپرری, یہاں پرماننٹ ہے. وہاں 2 سال کے لیے, باقی زندگی یہاں گزارنا ہے. ہم سیٹنگ کدھر کر رہے ہیں اپنی؟ آخرت کے لیے, جنت کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اس سے پاگل نہیں ہیں, ہم لوگ سب حاضر ہیں اس کے اوپر. لیکن کیا ہم بھی وہی آدمی نہیں ہیں جس کی بیوی بول رہی پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ ہم اپنی سیٹنگ کہاں کر رہے ہیں؟ یہاں کر رہے, دکان کی, کو ڈگری کی, مال کی, گھر کی, سب سیٹنگ ہماری یہاں ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہاں سیٹنگ کر کے وہاں کے لیے بھی کر رہے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہماری ساری طاقتیں دنیا پہ لگ رہی ہیں. آخرت کی ہماری سیٹنگ کیا ہے؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا بھیجا؟ وہاں جا کے برابر بھیجتا ہے, وہاں پہ کم میں چلا لیتا. جو آدمی سعودی جاتا اور جا کے آیا, اس کو تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بولے ہاں برابر بول رہی ہے. وہاں جاتا کیسا تو بھی تھوڑے میں کھا لیتا, ایک روم میں 5-6 لوگ رہتے اور کھانا سب پیسے جمع کر کے ملاتے, 200 کی چیز 100 میں ملتی تو بہت خوش. سب مل کے کسی طرح سے کم 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 کپڑے, 4 ڈریس کی یہاں عادت تھی, وہاں 2 میں کام چلا لیتا, دھونے کی بھی تکلیف نہیں. اور خامخا کیوں, آدمی کسی طرح سے چلا لیتا ہے. گاڑی میں جائے بہت مہنگا, یہاں پہ پیدل پہنچ سکتے تو کیوں گاڑی میں جاؤں؟ پیسے بچاتا ہے یہاں پہ. بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا کرتا ہوں وہاں پہ, فون پہ بار بار بولتا ہوں آتے, یہاں بہت مہنگا ہے, یہاں بہت مہنگا. اچھا ٹھیک ہے, پیسے بچا کے کیا کرتا؟ یہاں بھیجتا. کیوں بھیج رہا وہاں پہ تو؟ یہاں پیسہ وہاں, پیسہ وہاں, میں وہیں جانے والا ہوں ابھی. یہاں تو تھوڑے دن کے لیے ہمیں, یہاں پہ یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا. اپنے کو کدھر جانے کا ہے؟ انڈیا, اپنا انڈیا ہے. پھر اب یہاں اپنا کیا ہے؟ دنیا ہے کہ آخرت ہے؟ جنت ہے کہ یہ دنیا کی جنت ہے؟ سڑی گلی جس میں نالیاں ہیں, جس میں کیڑے مکوڑے ہیں, جس میں سڑان ہے, جس میں مرنا ہے, جس کے اندر گندگی ہر قسم کی ہے, جس میں مچھر ہے, جنت میں مچھر ہے نہیں ہے. یہ دنیا ہماری جنت ہے. تو ہماری زیادہ طاقت کائے کے لیے لگ رہی, یہاں کے لیے کہ وہاں کے لیے؟ ہم اپنا فیصلہ خود کریں. ہماری 24 گھنٹے اپنے پاس, کوئی آدمی بولے نہیں میں تو کر رہا نا جنت کے لیے, ٹھیک ہے, واپس سے سوچو. 24 گھنٹے اپنے پاس ہیں, 24 گھنٹے میں ہماری ساری کوششیں کائے کے لیے لگ رہی؟ جنت کے لیے کتنے گھنٹے ہیں اور دنیا کے لیے کتنے ہیں؟ ہم خود اپنا فیصلہ کریں کیا تیاری ہماری ہے. آج اگر فرشتہ آ گیا موت کا, قصہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا, پیسہ روپیہ گاڑی گھر رشتے دار سب ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. اگر آپ سوچ لیجئے کہ مغرب بعد میری موت ہے, اگر کوئی آدمی سوچے اس کو, واقعی اس کو احساس ہوگا کہ وہاں جا کے میرا کیا ہے, وہاں میں نے کیا بھیجا اپنے لیے, کیا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ کوشش کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ اپنے لیے تو سوچ رہے لیکن گھر والوں کے لیے نہیں سوچ رہے. تو قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا, قیامت کے دن آدمی پکڑا جائے گا. ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. تو پہلا کام یہ کریں کہ, اور یہ ایک چیز بھی اگر ہو گئی تو باقی چیزیں سب آسان ہو جاتی ہیں. ایک چیز ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں, پیسے کو بنائیں, گاڑی کو بنائیں, موٹر کو بنائیں, ڈگری کو بنائیں, عزت کو عہدے کو بنائیں, یا دین اور آخرت کو بنائیں. آپ ہی نہ سوچیں میں وہ بنائیں بھول رہا ہوں. اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو بنائیں. ہر آدمی آزاد ہے. کوئی آدمی دنیا میں نہیں کرنا چاہتا آخرت کے لیے, اللہ تعالیٰ زبردستی ہاتھ پکڑوا کے فرشتوں سے نہیں کروائے گا اسے. اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ زبردستی کوئی جنت میں ہے نہیں آؤ ذرا جنت کو بساؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے. جنت اتنی وسیع ہے, اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں انسانوں کو جنات کو داخل کرنے کے بعد اپنی طرف سے کچھ پیدا کر کے بندے اس میں ڈالے گا. اتنی جگہ ہے اس میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی زبردستی کسی کو جنت میں ڈالنا نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اگر خود چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو آخرت میں, اس کو دنیا میں کوشش کرنا پڑے گی. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آدمی وقت مانگے گا, ربنا ابصرنا وسمعنا, وہاں جا کے بولے گا اے اللہ سب دیکھ لیا میں نے, اب سنا میں نے تیری بات, ایک موقع اور دے دنیا میں جانے کا, اب میں اپنے آپ کو صحیح کر کے آتا ہوں. اب موقع نہیں ملنے والا ہے, اب موقع ملنے والا نہیں ہے. اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر, اللہ کہے گا تم کو اتنی زندگی ہم نے نہیں دی تھی, اتنی عمر ہم نے نہیں دی تھی کہ کوئی آدمی اگر واقعی جاگ سکتا ہے ہوش میں آ سکتا ہے تو آ جائیں. اتنی عمر تم کو دی تھی ہم نے لیکن تم نے نہیں مانا. وجاءکم النذیر, اور صرف اتنا نہیں کہ تم کو ٹائم دیا, تم کو ہم نے خبردار کرنے والے جگانے والے بھیجے. ایسے لوگ تمہارے پاس آئے جنہوں نے خطابات میں, کتابوں کے ذریعے سے, کسی اور ذریعے سے, نصیحت کے ذریعے سے تم کو یاد دلایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, آخرت ہے, آخرت کی فکر کرنا چاہیے, زندگی میں کوشش کرنا چاہیے. آئے لوگ بتانے والے, وجاءکم النذیر, تمہارے پاس خبردار کرنے والے آئے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اب چکھو, اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تم نے جو کمایا ہے اب اس کو چکھو, جو پکایا وہی کھائے گا نا, جو پکایا وہی کھانا پڑے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں آج, کیا پکا رہے ہیں, جنت کی نعمتیں یا جہنم کا معاملہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے کیا آگے بھیج رہے ہیں. وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ اپنے آگے کی زندگی کے لیے, کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. ہم کیا بھیج رہے ہیں آگے کے لیے, کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, کیا منزل ہے ہماری, کہاں قدم اٹھ رہے ہیں ہمارے, ہمارا دن کس کی تلاش میں نکلا ہوا ہے, ہم کس کیا چاہ رہے ہیں, کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم اپنے بارے میں سوچیں, اپنی زندگی کا فیصلہ ہم خود کریں, ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے زیادہ فقیر, مسکین اور ایک دم تنگ دست آدمی وہ ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی اچھا مقصد نہ ہو. بھکاری آدمی وہ ہے, فقیر آدمی وہ ہے, مسکین وہ ہے جس کے پاس زندگی کا مقصد نہیں ہے. چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو, چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو, اگر زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد اس کے پاس نہیں, سب سے زیادہ گیا گزرا آدمی وہ ہے. جس کے پاس مقصد ہے اور دنیا کا کچھ اس کے پاس نہیں, وہ سب سے زیادہ بڑا آدمی, امیر آدمی ہو. صحابہ کے پاس کیا تھا, کھانے کے لیے ڈھنگ کے کھانے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا حال تھا, عائشہ فرماتی ہیں ایک کے بعد ایک چاند چاند ہلال ہم دیکھتے تھے, اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھا پھر کیسے گزر کیسا ہوتا تھا؟ کہا دو کالی چیزیں, انہی سے ہم اپنا کام گزارا کر لیتے تھے. دو کالی چیزیں کیا ہیں؟ کھجور اور پانی. کھجور اور پانی. آپ بتائیے اگر ہم کو رمضان میں کہا جائے رمضان میں سحری اور افطار اور اس کے علاوہ جو بھی ہے صرف کھجور اور پانی ملے گا, کیا حال ہوگا ہمارا؟ سوچئے, گھر میں چولہا نہیں جلے گا. ہم اپنے گھر کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم کو کوئی کہے کہ اپنے طور سے تم ذرا کر کے دیکھو ایک مہینہ, وہاں تو کہے چاند پہ چاند, کئی مہینے ایسے ہوتے تھے. اگر ہمارا گھروں کا حال یہ ہو, گھر میں جا کے آپ بات کریں, ایک مہینہ ایسا گزار کے دیکھتے ہیں, لوگ کہیں کیا کیا کر رہے ہیں آپ, کیسا چلے گا؟ وہ نبی کی بیویاں کیسا چلاتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلاتے تھے. آپ کے پاس زندگی کا مقصد تھا اور یہ چیزیں آپ پہ اثر نہیں ڈالتی تھی. دنیا کا فقر و فاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو متاثر نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ یہ ان کے نزدیک ٹارگٹ نہیں تھا. کام چلانا ہے اپنے کو, دنیا میں کیسا بھی کھا لیے, روکھا سوکھا کھا لیے, پھٹا پرانا پہن لیے, زندگی نکل گئی. ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی سواری ہے, کمزور گھوڑا ہے, کمزور اٹھنی ہے, چل جائے گا. لیکن آخرت یہ ٹارگٹ ہے, دعوت یہ ٹارگٹ ہے, اللہ کا دین زندگیوں میں آ جائے, حق غالب آ جائے, یہ ٹارگٹ ہے. اس میں کمپرومائز نہیں, اس کو پیچھے نہیں کریں گے, اس کو ہمیشہ آگے رکھیں گے. کبھی کھا لیا کبھی نہیں کھا لیا چل جائے گا, لیکن کبھی دین پہ عمل کر لیا کبھی نہیں کیا نہیں چلے گا. وہ پرائمری ٹارگٹ ہے ہمارا. اگر دنیا ہو بھی سکتا ہے تو وہ سیکنڈری ہے, وہ ضمنی مطلوب ہے. آدمی مال بھی کما رہا ہے اس لیے کہ مال جب آئے گا تو اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا, یہ نیت ہے, یہ نیت ہونا چاہیے. اگر آدمی صحت بھی بنا رہا ہے تو اس لیے کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ اگر کہیں محنت کی ضرورت ہو میں کروں گا. اگر کھانا بھی کھا رہا ہے تو بدن کا حق ہے میرے اوپر, اگر بدن کمزور ہو جائے گا تو بدن پہ دین پہ عمل کیسے کروں گا؟ کھاؤں گا تو بدن قوی بنے گا. آپ سوچیے جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اور انسان کی زندگی بدلتی جس آدمی کی سوچ بدلتی ہے وہ دوسروں کی بدل سکتا ہے. آج بڑے بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں دنیا آہستہ ہو رہی, دنیا یہاں جا رہی, دنیا بگڑ رہی, لوگوں میں ایسا. ٹھیک ہے, آپ سوچ جب تک کہ نہیں بدلتے زندگی تب تک کہ نہیں بدلے گی. سوچ بدلنا چاہیے. سوچ بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی انجیکشن ایسا, سائنس کی بہت ترقی ہو گئی, بہت ترقی کر لیا سائنس. آج بٹن دبانے سے کولڈ ڈرنک نکل رہے مشینوں میں سے, کیا کیا نکل رہا ہے اس میں سے. انجیکشن دیے تو پیٹ کا درد غائب ہو جاتا, سر کا درد غائب ہو جاتا, ایسے انجیکشن بھی ہیں. گولی کھا لیے, دوائی کھا لیے, ایک دم آدمی ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے, سب صحیح ہو جاتا ہے. ایسا کوئی انجیکشن بنا ہے, کسی کو دے دیے تو بے دین تھا, بد اخلاق تھا, لوگوں کو لوٹ مار کرتا تھا اور ستاتا تھا, اس کو صحیح ہو گیا, ایسا کوئی انجیکشن ہے؟ سائنس اچھے انسان بنانے کا انجیکشن نہیں دے سکتا ہے. سوچیے کتنا کمزور ہے سائنس, سب کر سکتا, پیٹ صحیح کر سکتا ہے, وہ دل صحیح نہیں کر سکتا ہے. وہ دل کے اندر کے گوشت کو صحیح کر سکتا ہے, ٹیشو صحیح کر سکتا ہے, لیکن وہ جو سوچ انسان کی ہے اس کو صحیح کر سکتا ہے نہیں. وہ اللہ کا دین ہی کر سکتا ہے. یہ کتنی بڑی بات, سوچیے اس کو ذرا بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے. افطار کے بعد جب سب تراویح وراویح ہو جائے, آپ بیٹھ کے سوچے اس کو کہ دنیا کی جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں, مشینری, ٹیکنالوجی, سائنس, دوائیں اور کیا نہیں, سب ہونے کے بعد آج تک کوئی ایسی دوا, کوئی ایسا انجیکشن, ایسا کوئی بٹن نہیں بنا, وہ دبا دیے تو سب صحیح. موبائل مشین خراب ہوتی تو آدمی کیا کرتا, پہلے اس کو ریسیٹ مارنا پڑے گا, یہ خراب ہو گیا ہے, ہینگ ہو رہا, بہت ہینگ ہو رہا ہے, یہ ہینگ نہیں ہونا چاہیے, کہ لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کی سیٹنگ ہے ریسیٹ کرنا پڑے گا. انسان جو پیدا ہوا ہے فطرت پر, فطرت پر پیدا ہونا انسان, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, خیر اور حق پر پیدا ہوتا ہے. پھر ماں باپ اس کو بگاڑ کے, سماج اس کو بگاڑ کے خراب کر دیتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ, کہ ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی, مجوسی بنا دیتے ہیں, پیدا ہو فطرت پر. اب اس کا ریسیٹ کرنا ہے تو کیسا, کون سا بٹن ہے اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے؟ نہیں ہے, سائنس کے پاس ہے نہیں. یہ آدمی اچھا تھا بگڑ گیا, ڈاکٹر صاحب کچھ ہے کیا؟ کہاں لائے, غلط جگہ پہ لائے آپ. میرا بیٹا بگڑا ہو میں سدھارنے کی فکر کر رہا ہوں اس کو, نہیں ہوتا آدمی. ایک آدمی ایسی کوئی دوائی نہیں آج انسانیت کے پاس کہ وہ کسی کو کھلا دے تو وہ صحیح ہو جائے. اس کا پیٹ اور ہاتھ پاؤں اور سر درد کو ختم کرنے کے لیے دوائیں ہیں, لیکن انسانیت میں بے دینی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کا دین ہے. انسان کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اللہ کے دین کے. یہی ایک حل ہے. زندگی میں دین آئے گا, انسان صحیح ہوگا. دین نہیں ہے تو سب کچھ ہے. ٹیکنالوجی کی ترقی ہے, وہ ترقی انسان کے لیے وبال بن جائے گی. آدمی پہلے چاقو سے مارتا تھا, نزدیک جا کے مارنا پڑتا تھا, اب کیا ہوا؟ اب دور سے گولی مارنا. ترقی کس کی ہوئی؟ سائنس کی ہوئی. اور آدمی ادھر کا ادھر ہی اب مارنا آسان ہو گیا. اب اس سے زیادہ ترقی ہوئی تو یہ ملک وہ ملک پہ پورے میزائل ڈال رہا. اب ایک گولی سے ایک ٹائم پہ ایک ہی آدمی مرتا ہے نا, ایک گولی مارے ایک درجن آدمی مر گئے, ایسا ہوتا نہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سائنس اور ترقی کر گیا تو آدمی کیا کر رہا ہے؟ ایک میزائل ڈال دیا, ہزاروں لوگ ایک ساتھ مر گئے. یہ ترقی ہو رہی. آدمی بگڑا کا بگڑا ہوا ویسے ہی ہے. آدمی جو بگڑا ہوا ہے وہ بگڑا ہوا ویسا ہی ہے, بلکہ اور زیادہ بگڑ گیا. بگڑے ہوئے کے ہاتھ میں جب ترقی آتی ہے تو سماج کی ترقی ہوتی, اور زیادہ بربادی ہوتی ہے, اور زیادہ بربادی ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ انسان کو سدھارنے کے لیے کیا ہے؟ دعوت کے سوا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ سوچئے انسانوں میں جب بھی بگاڑ آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سولوشن کیا ہوتا تھا؟ دعوت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں, ہر امت میں رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اس سے بچو. ہر دور میں اللہ کی طرف سے دائی رسول آتے تھے اور لوگوں کی تربیت کرتے تھے, لوگوں کو حق سمجھاتے تھے, ان کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے تھے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو, اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا. ہم یہ سمجھیں کہ بھائی کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, مولوی صاحب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں, وہ فلانے صاحب ہیں وہ بیچارے کتاب پڑھ کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, وہ فلانے ہیں ان کو بہت شوق ہے دعوت کا, ہماری طرف سے یہ طے ہے ہم نے دیا ان کو, ایسا نہیں چلے گا. ہم میں سے ہر آدمی کو یہ فکر کرنی پڑے گی. ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنا پڑے گی, ضروری ہے. ہر آدمی اپنی طاقت کے بقدر دعوت میں اور لوگوں کی اصلاح میں اس مقصد میں اگر ہاتھ بٹاتا ہے تب جا کر کام پورا ہوتا ہے, تب جا کر نتائج پیدا ہوتے ہیں. ایک مشین کے اندر اسکرو ہوتا ہے, نٹ ہوتا ہے, بولٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا. گاڑی آپ کی جو چلتی ہے تو صرف ہینڈل نہیں رہتا, اس میں باقی پہیا بھی ہوتا ہے, اس کے گیئر بھی ہوتے ہیں, سب مل کے جب ایک ساتھ کام کرتے ہیں تب جا کے گاڑی چلتی ہے. سب مل کے جب ایک کام ہوتا ہے تب جا کے گاڑی چلتی ہے. تو ایک دو آدمی سوچیں وہ ہے نا وہ کرتے نا, تو ایسا نہیں چلتا ہے. ہر آدمی کو ہاتھ بٹانا پڑے گا دعوتی مقصد میں. نہیں کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو پوچھ لیا تو نے کیا کیا, تو بولے گا اللہ وہ کرتے تھے نا, وہ بھی کرتے تھے, تو نے کیا کیا. اس کا چھوڑ ہو جائے گا جنت میں, تو تیرا کیا, تیری ذمہ داری تو نے نبھایا, تو نے نہیں نبھایا. دوسرے کے نام لے کے یہاں کامیاب تو ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی تنخواہ لینے کے دن پہنچ جائے اور مہینہ بھر کام پہ نہیں جائے, بولے میرے چاچا آتے نا کام پہ, بولے ان کی تنخواہ لے کے گئے, تیرا تیرے کو چاہیے نا, تو آیا تھا کہ کام پہ دیں گے اس کو تنخواہ؟ وہ کسی کا نام بتا دے, میرے بہت رشتے دار ہیں یہاں جاب پہ, میرے کو بھی دو تنخواہ. لے سکتا ہو, بولیں گے تیرے سارے رشتے دار کو ان کے کام کا ملے گا, تو تیرا کیا ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہ پچھلے جو لوگ تھے, انبیاء صالحین جتنے بھی تھے, یہ گزر گئے، تل کا امت ان قد خرت، وہ جو چلے گئے چلے گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ان کا ان کو ملے گا، تمہارا تم کو ملے گا. تو آدمی دوسروں کو دیکھ کے خوش نہ ہو، اتنے سارے لوگ کام کرے بہت اچھا ہے بھیڑ میں بیٹھ کے، نہیں، تو کیا کیا، تو نے دین کے لیے کیا کیا. آدمی بولتا ہے میں نے فلاں کے لیے کیا، وہ فلاں میری سدا کے لیے کیا، رشتے دار کے لیے کیا، بیٹے کے لیے کیا، بیٹی کے لیے کیا، دوست کے لیے، فلاں کے لیے کیا. تو ایک سوال اس سے پوچھا جائے، اللہ کے دین کے لیے تو نے کیا کیا، سب کے لیے تو نے کیا، اتنا بڑا اتنا بھاری، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا تو نے. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم نے سب کے لیے بہت کچھ کیا لیکن ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا. جو آدمی اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کرے، سب کے لیے کر کے بھی کچھ فائدہ اس کا نہیں ہے. جو آدمی اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کرے، سب کے لیے کر کے کون کام آنے والا قیامت کے دن. یہ دین ہے جو ہماری عزت ہے، اسی دین میں ہماری نجات اور کامیابی ہے. تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو تیار کریں اس بات کے لیے کہ ساری انسانیت کی ہدایت کی ہم فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو بھی کوشش ہم کو کرنا چاہیے وہ ہم کوشش کرنے والے بنیں. پہلی چیز اس کو یاد رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ دعوت کا، چلو ٹھیک ہے، دلہا بن کے آ گیا آدمی، تیار ہو گیا، میں دوں گا دعوت، لیکن یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے. چار دن کا جوش ہوتا ہے آدمی کا، آدمی دین کے لیے قربانی دینے کے لیے، دعوت کے لیے قربانی دینے کے لیے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے آدمی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. اچھا آپ ہیں، ٹھیک ہے، دروازہ آپ کے لیے کھل گیا، کیونکہ کامیابی کا دروازہ آزمائش سے ہو کر گزرتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ کامیاب ہونا ہے، آزمائش کے دروازے سے ہو کے گزرنا پڑے گا. آپ کہیں بھی جاؤ بغیر ٹیسٹ کے لیتے آپ کو وہاں پہ، نہیں میں بہت اچھا ہوں لے لو مجھ کو، نہیں، امتحان لے گا. آپ بھی کسی کو کام پہ رکھیں گے، آپ اس سے 100 سوال پوچھیں گے، اس کا کام دیکھیں گے، بولیں گے ٹھہر ایک دن کام کر، اس کے بعد دیکھوں گا پھر رکھوں گا. ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے لیے چنتا ہے تو دنیا میں تکلیف ڈالتا ہے، مسائل ڈالتا ہے. لہذا ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو، اللہ کے نزدیک اہل حق کی لسٹ میں اس کا نام آئے. اللہ کے پاس لسٹ ہے جنتیوں کی، جہنمیوں کی، جنتیوں میں سے اعلیٰ جنتی کون، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے کون. ایسے جو لوگ ہیں اللہ کے پاس، اس فہرست میں اگر آدمی آنا چاہتا ہے، اس کو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. کبھی بیماری آئے گی، تکلیف آئے گی، کبھی مخالفت آئے گی، کبھی معاشی مسائل آئیں گے. آزمائش آتی تو ایک نہیں آتی، پورا ایک ساتھ آتی. بیمار بھی گھر میں، فائنینشیل پرابلم بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ میں دین پہ آیا تو اللہ کی رحمت آنے کی بجائے یہ مصیبت کیسے آ رہی، میں غلط تو نہیں. اکثر اوقات آدمی سوچتا ہے. کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد میں مسلمان جب ہو جاتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک مسائل آنا شروع ہوتے ہیں. ان کے رشتے دار بولتے ہیں دیکھو ہم نے بولا تھا نا اسلام قبول کرنے سے تمہارے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. ایک آدمی شرک اور کفر چھوڑتا ہے، غلط زندگی، بدعات اور خرافات چھوڑتا ہے، حق کی طرف جب آتا ہے، اب اس کے لیے امتحان کا دروازہ کھل جاتا ہے. بعض اوقات ذہن میں یہ آتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا ہوں، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور جو بھی آدمی سیدھے راستے پر آتا ہے اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا بولنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. یہ نیا معاملہ نہیں ہے، یہ رول نیا نہیں ہے کہ اس امت کے لیے رول آیا نیا، امتحان لیا جائے گا، نہیں، یہ ہمیشہ سے رول رہا ہے اللہ کا کہ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا، پچھلوں کا بھی امتحان ہوا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں. حق کی طلب میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, حق کا دعوے دار سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, اللہ دیکھ لے گا. تو اس کے لیے دنیا میں کیا آئے گا؟ امتحان آئے گا, اس کے لیے آزمائش آئے گی. تو ہر حق کی طرف بڑھنے والا, ہر توحید کی طرف آنے والا, ہر خیر کی طرف آنے والا, اس پر امتحان کی قطرے نہیں بارش ہوتی. بولے یہ کہ قطرہ آ رہا نہیں, پوری بارش ہوتی اس کے پاس, اس کے اوپر آزمائش کی. اور بعض وقت آدمی پھسل جاتا ہے اس بارش میں. پھسلنا نہیں چاہیے, جمے رہنا چاہیے. جو آدمی اس ابتدائی امتحان میں جم جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نصرت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. جو آدمی اس امتحان میں جم جاتا ہے, اس پہلے امتحان میں جم جاتا ہے, جب وہ حق کی طرف آتا ہے, جب وہ جم جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے راستے کھول دیتا ہے. اور جب راستے کھولتا ہے تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے, سب طرف سے مدد آتی ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ دوسری چیزوں کو یاد رکھے. ایک تو مقصد چنے, اپنے دل میں مقصد لے کے گھومے. نام کبھی بھولتا آدمی؟ کوئی آدمی پوچھا تو کیا نام آپ کا, سوچنا پڑا, سوچا کیا نام ہے, اچھا یاد آیا. آپ نام بھولتے اپنا؟ جیسے آپ نام نہیں بھولتے ہیں. کیا کرتے آپ جاب؟ میں انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں بولا پلمبر ہوں. میں آدمی بھولتا نہیں ہوں. کیا کرتا رہا میں ایسے پوچھتا, بھاگ والے پوچھتا کیا کرتا میں, پوچھتا کبھی ایسا کیا کر رہے تم خود کا بھولے, میں کیسے یاد رکھوں تمہارا. کرتا آدمی کیسے, نیند میں سے اٹھا کے پوچھے اس کو کیا کرتے آپ, تو آدمی فوراً کیا بولے گا, جو بھی پلمبر ہوں میں, میں ٹیکنیشین ہوں, میں انجینئر ہوں, میں کمپیوٹر اسسٹنٹ ہوں, جو بھی ہے. کیا تو کرتا کہ نہیں, برابر بولتا ہوں, جو بھی اس کا ہو برابر بولتا ہوں. بھولتا نہیں اپنا جاب آدمی نہیں بھولتا ہے, اپنا مقصد کیسا بھول جاتا ہے. ہر وقت اس کو یاد رہنا چاہیے, میں زمین پر اللہ کے دین کی دعوت اور الحق کے غلبے کے لیے یہاں پر جی رہا ہوں. یہ ہر وقت ہونا چاہیے. یہاں تو آدمی کام کا ہے, کبھی یاد آتا کبھی بھول جاتا. وہ ایسے ہی جیسے اس کی یادداشت آتی جاتی, نام کبھی یاد رہتا کبھی نہیں رہتا, جاب کبھی یاد رہتا کبھی نہیں رہتا, ایسا آدمی کام کا نہیں رہتا ہے. کام کا آدمی وہ ہے جو مقصد کو یاد رکھے. ایک دو, کبھی پھسل جاتا تو کبھی دکھتا برابر, ہر پروگرام میں درس میں بھی دکھ رہا, تو کبھی غائب تو غائب ہی ایک دم. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, آدمی میں ثابت قدمی ہونا چاہیے. مسائل آئیں گے. ایسا ہے کہ کسی سے پوچھا جائے آپ انسان ہیں نا, ہم نے ہاں ہے نا انسان, تو آپ پہ آزمائش بھی ہے. اگر انسان ہے تو اس پر آزمائش ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو. آپ بتائیے دنیا کا کون سا آدمی ایسا ہے جو بیمار نہیں پڑا میں کبھی؟ ہوتے سب بیمار, فقر فاقہ سبھی کو آتا ہے, تنگی پریشانی مشکل تکلیفیں سب پہ آتی ہیں, سب پہ آتی ہیں. چاہے آدمی باطل پر رہے, چاہے کفر پر رہے, تب بھی بچ نہیں سکتا تنگی سے. آپ راستے پر گھومے, غیر مسلم کو دیکھ, دواخانے میں آپ جاؤ, سارے مسلمان ہی جاتے ہیں وہاں پہ, سب مسلمان, اسلام قبول کرا تو مسلم بیمار پڑ گیا. وہاں غیر مسلم نہیں رہتے, رہتے وہاں پہ بھی. راستے پہ آپ فقیروں کو دیکھو, آپ مانگنے والے ہیں نہیں ان کے پاس کھانے کے لیے, اس میں سب صرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں غیر مسلم بھی ہیں. آدمی حق پر ہو یا باطل پر ہو, دنیا میں تکلیف ہے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, صرف مسلمانوں کے ہوتے ہیں, اسلام قبول کرا دین پہ آیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, نہیں دوسروں کے بھی ہوتے ہیں. چوری ہوئی کس کی بھی, صرف کمپلینٹ آپ جا کے دیکھو پولیس چوکی میں, چوری صرف مسلمانوں کی گاڑی کپڑے گھر چوری ہوئے, نہیں دوسروں کے بھی ہوتے ہیں. جاب لیس کون کون ہے, صرف مسلمان جاب پہ نہیں ہے, جاب لیس کون کون ہے, غیر مسلم بھی ہے, دبا کے گھوم رہے ہیں جاب نہیں مل رہا ہے. دنیا میں تکلیف صرف مسلمان پہ ہے ایسا نہیں ہے. تو آدمی دین چھوڑ کے تکلیف سے بچنے کا خواب اگر دیکھ رہا ہے پاگل ہے وہ. دین پہ رہے تو بھی تکلیف ہے, دین پہ نہیں رہے تو بھی تکلیف ہے, تکلیف ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, لیکن تکلیف ادھر ہے اگر دین ہے تو ادھر نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر ادھر تکلیف کے باوجود اگر دین ہے تو ادھر, آخرت میں تکلیف پھر نہیں ہے. لیکن اگر یہاں کی تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی دین کو چھوڑ دے، اپنے مقصد کو چھوڑ دے، کتاب و سنت کو چھوڑ دے، حق کو چھوڑ دے، اور یہ سمجھے کہ تکلیف جائے گی یہاں کی تو نہیں جائے گی، وہاں کی بڑی آئے گی، آخرت کی تکلیف مول لے رہے ہو۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ حق پر چلنے سے اگر تکلیف آتی ہے، سوچے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا، ان کو دین سکھایا، ان کو تکلیف آئی، قوم کی تکلیف آئی، فقر و فاقے آئے، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہر قسم کی تکلیفیں ان پر آئیں، تو یہ تکلیف آنا ہی آنا ہے۔ جب آدمی حق پر آتا ہے، خیر پر آتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا امتحان اور تکلیفیں اس پر آتی ہیں۔ لہذا کوئی آدمی اس سے فرار کا راستہ اگر تلاش کر رہا ہے تو وہ دنیا سے باہر جا سکتا نہیں، تو یہیں پہ جینا ہے۔ یہاں پہ جینا ہے کا مطلب یہاں امتحان اور آزمائش ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ کوئی آدمی میٹھا میٹھا دین چاہ رہا نہیں ہوتا ایسا، اس کے لیے پریشانی آئیں گی، کبھی فقر آئے گا، جاب پریشانی، پیسہ نہیں، کھانے پینے کو نہیں، پھر بعد میں کیا کرتا آدمی، میں دین پہ چل رہا، اللہ میری مدد کرنا چاہیے، تو نہیں کر رہا تو سب سے پہلے کیا کرو، دین کو صاف کر دو زندگی سے، غصے میں آ کے نماز چھوڑ دیا، غصے میں آ کے داڑھی کاٹ دیا، غصے میں آ کے یہ کر دیا، غصے میں آ کے آپ کا غصہ نکالنے کی جگہ کیا ہے، آپ کو کوئی نہیں ملا، اللہ کا دین ملا آپ کو، یعنی اللہ کے دین پہ آدمی غصہ نکالے۔ دنیا کے مسائل کے نتیجے میں آدمی اگر غصہ نکالتا ہے تو اللہ کے دین پہ کیا سمجھے آپ، اللہ کے دین کو، اپنا غصہ ہم اللہ کے دین پہ نکال سکتے ہیں، یہ دین ہے جس سے ہم کو عزت ملی ہے، یہ دین ہے جس سے ہم کو نجات ملے گی، یہ چابی ہے جنت کی، اس کو پھینک دیا غصے میں آگے، اب جنت میں جا سکتا ہے؟ سوچئے، جو آدمی غصے میں آ کے اگر چابی پھینک دے، وہ آدمی انٹری ہو سکتی گھر میں اس کی، جو کھلنے کا تھا وہی پھینک دیا، تو وہ بھی کہاں پھینکا، دریا میں پھینک کے آیا، اب ملے گا اب نہیں ملے گا۔ لہذا بہت سارے لوگ دنیا کے مسائل کی وجہ سے کفر میں تک مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا بولے اللہ دین پہ چل کے کچھ فائدہ نہیں ہے، دنیا میں مسائل آتے ایسے، آئیے رہنے کا، بے زیادہ ڈیپ جانے کا نہیں، زیادہ ڈیپ گئے نا بہت تکلیفیں آتی، اس لیے بار بار کنارے کنارے ایک پاؤ ادھر ایک پاؤ ادھر ادھر رکھنے کا، ادھر سے کچھ آیا تو ادھر ہونے کا، ادھر سے کچھ آیا تو ادھر ہونے کا۔ اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے، ایسے لوگ نہیں چاہیے، پھر جنت بھی اس کی کنفرم نہیں ہے، پھر اللہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو اللہ معاف کر دے تو جنت میں، اور نہیں تو پھر جہنم میں، تو اس کے لیے بھی اس کو تیار ہونا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پہلی انٹری ڈائریکٹ اس کی کدھر ہو، جنت میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دل کو، اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھے، اس کو پھینکے نہیں ادھر ادھر، اس کو ہٹا کے بازو نہیں رکھے، یہ رکھنے کی چیز نہیں، یہ ہمیشہ ساتھ رکھنے کی چیز ہے، یہ ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ دین زندگی بھر کے لیے ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ نے کیا فرمایا، تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ، یہ نہیں کر سکتے اپنی پسند پسند کی چیزیں لے لی اور جو تھوڑا سا مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا، جس میں نفس ٹوٹتا ہے اس کو چھوڑ دیا، اسلام میں ہماری چوائس نہیں ہے، آپ کو چوائس ہے کہ چاہے تو پورا اسلام لو، نہیں تو مت لو، لو تو پھر پورا لینا پڑے گا، اس میں ہم اپنے حساب سے کچھ سلیکشن کر سکتے ہیں، مجھ کو جمعہ کا روزہ بہت اچھا لگتا، جمعہ کی نماز بہت اچھی لگتی، مجھ کو میٹھا کھانا بہت اچھا لگتا، سنت ہے کھانے کے بعد کھانا، کہاں سے لائے آپ، بہت سارے کیا ہوتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، اس کی اول تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پابندی سے عمل کرتے اس کے اوپر، اور نماز پڑھنا فرض ہے تو وہ سنت پہ عمل پابندی سے، کیوں، میٹھا ہے نا، میٹھی سنت جلدی آتی ہے، اور باقی سنتیں فرائض غیر زندگی سے۔ تو آج ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم کھانے پینے کی سنت بہت جلدی تلاش کرتے ہیں، کوئی آدمی بولے میں ولیمہ نہیں کر رہا، انہیں کتنا پاگل ہے، سنت ہے نہیں، اچھا سنت ہے، اور اس کے بعد حقوق ادا کرنا بیوی کے تم کر رہے کہ فرض نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے، حالانکہ ولیمہ واجب ہے، لیکن آدمی کھانے پینے کی چیزیں کے ساتھ ہمارا ولیمہ کھلاؤ، ہم کو جلدی شادی کرو. دوست لوگ بولتے ایک دوسرے کو مزاق سے، کب کھلا رہے ولیمہ؟ تو بولتا ولیمہ تم کو کھلا کے میں مصیبت میں آؤں گیا، ولیمے کے بعد میری مصیبتوں میں تم میرا ساتھ دینے والے ہو کیا؟ کھانے پینے کی، ہم دین کے معاملے میں ہم آج سلیکٹو ہو گئے ہیں. ہم اپنے دل سے جیسے باغ میں ایک آدمی پھول چنتا ہے، ہم دین میں اپنی پسند کی چیزیں چنتے ہیں. مارکیٹ میں جا کے آدمی جیسے اپنی پسند کی چیزیں آلو ٹماٹر چنتا ہے، ویسے دین میں آدمی چننے لگا ہے آج کہ میرے کو یہ جمتا یہ نہیں جمتا، یہ کرتا میں یہ نہیں کرتا. ایسا نہیں چلے گا. اللہ کے دین پہ آنا پڑے گا، چاہے تکلیف ہو چاہے راحت ہو. میں نماز پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا نہیں چلے گا ایسا، آپ کو سب کرنا پڑے گا. اگر آپ کو ایسا پھر ہو جنت میں تم کو جمعہ کو رکھیں گے باقی دن جہنم میں رکھیں گے، چلے گا؟ انہیں اللہ پوری زندگی جنت میں چاہیے تو تم کو پوری زندگی دین پہ رکھنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ بچی ہوئی پوری زندگی جنت میں جائے، مرنے کے بعد کی پوری زندگی جنت میں جائے، اس آدمی کو مرنے سے پہلے کی پوری زندگی دین پہ رکھنی پڑے گی. وہ دائیں بائیں نہیں جا سکتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون. یقینا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، پھر انہوں نے سیدھے راستے پر اپنے آپ کو جمائے رکھا، ان پر موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، ڈرو مت، غم مت کرو. کیا کرو؟ وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون، خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو موت کے وقت میں فرشتے آ کر جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. دنیا چھوڑنے کا وقت ذرا بہت گھبراہٹ کا ہوتا ہے آدمی کا، ایسی جگہ جانا ہے کبھی گئے نہیں، ساتھ میں کوئی آ رہا نہیں ہے کہ نہیں، اور عمل پورے پرفیکٹ کیے ہوئے ہیں، انٹرویو ہونے والا ہے قبر میں ابھی پہلا، اس کی تیاری کتنی کیے تھے، آدمی ڈر رہا ہوتا ہے. اس وقت میں اگر واقعی زندگی صحیح گزارا آدمی نے تو فرشتے اسے کہتے ہیں ڈر مت، ڈر مت، ڈرو مت، اللہ تخاف، غم مت کرو. دنیا چھوڑ کے جا رہا، بیوی بچے یہ وہ سب چھوڑ کے جا رہا، غم مت کرو، جنت کی خوشخبری سنو، وعدہ سنے تھے نا، اب خوشخبری سنو، اب ملنے والی تم کو. اسی لیے سلف نے کہا ہے آدمی مرتے ہی اس کی جنت شروع ہو جاتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فوراً ہے مرتے وقت میں کیا کہا جاتا ہے؟ اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل لوٹ، واپس چل اپنے رب کے پاس. راضیہ مرضیہ، ایسی کہ جو خود بھی راضی ہو اور رب بھی اس سے راضی ہے، ایسے حال میں چل اللہ کے پاس اور میرے بندوں میں داخل ہو جا. ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. آپ بتائیے کہ جنت میں داخل موت کے فوراً بعد آدمی ہو جاتا ہے، یہ روح ہوتی ہے، جسم نہیں ہوتا. قیامت کے دن جسم اور روح دونوں کے ساتھ میں آدمی داخل ہوتا ہے. لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جمائے رکھے. آزمائشیں امتحانات جتنے بھی اس پر آتے ہیں اس سے آدمی ہمت نہیں ہارے، اس کا قدم ڈگمگائے نہیں. جو بھی تکلیف پریشانی آئے گی اس کو چاہیے کہ وہ اس پر جمع رہے. تیسری چیز یاد رکھنے کی ہے دعوت کے میدان میں کہ منمانی آدمی چھوڑے اور اہل علم اور تجربہ کار ذمہ داروں کی ماتحتی اختیار کریں. بعض اوقات ہمارے نوجوانوں کو جوش اتنا آتا کہ وہ ہوش کھو دیتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی علماء کی اور ذمہ داروں کی ماتحتی میں کام کرے. دعوت کا اجتماعی کام جو بھی ہے، امت کی فکر اور امت کی اصلاح، جو کام اجتماعی طور پر آدمی کر رہا ہے، ایک مقصد کو لے کر جب کچھ لوگ چلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، ہر آدمی اپنی چلا رہا چلے گا ایسا نہیں چلے گا، ایک گھر میں بھی نہیں چلتا۔ ایک مشورے سے ایک مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ماتحتی میں کام کرنا، نوجوانوں میں ذرا رہتا ہے، ہم کو زیادہ سمجھتا ہے، ان کو نہیں سمجھتا۔ نوجوان تجربہ کم ہوتا ہے، لہذا نوجوانوں میں کیا ہوتا ہے، ہم کو سب معلوم ہے، یہ پرانے زمانے کی ان کو زیادہ معلوم نہیں ہے، ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ جو عمر دراز ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو پوری زندگی معلوم ہوتی ہے، اونچ نیچ معلوم ہوتے ہیں، کہاں بٹن دبائے تو کیا ہوتا ہے ان کو معلوم رہتا ہے، لیکن نوجوانوں کو سمجھ میں آتا نہیں۔ ان کا سارا مدار ہمت پہ ہوتا ہے، ہمت سے سارے کام ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمت حکمت کے بعد ہے۔ آپ کے پاس اگر آپ کو تالا کھولنا ہے، وہاں ہمت چاہیے کہ حکمت چاہیے، وہاں طاقت چاہیے کہ چابی چاہیے؟ ایک آدمی تالا کھولنا ہے، اس کو کیا کرے گا، ہتھوڑا؟ تو اتنا طاقت لگانے کیا ضرورت، کیا اتنا گھماتے بیٹھو، ایک ہتھوڑا میں پورا کھلتا ہو، تو کون سا؟ اب بتائیے اس میں کیا طریقہ اپنایا جائے گا، ہتھوڑا؟ آج بولے گا ہر مرتبہ تالا بدلنا پڑے گا، اللہ کے بندے چابی ہے، کھولو بند کرو، ایسا رہتا ہو۔ تو جو کام چابی سے ہو رہا آپ ہتھوڑے سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو نوجوانوں میں عام طور سے جذبہ دعوت کا بہت ہوتا ہے، اور بہت اعلیٰ چیز، اچھی چیز ہے، لیکن دعوتی جذبہ حکمت اور سمجھ بوجھ کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے، آپ سے زیادہ کوئی بہادر تھا؟ کوئی بہادر ہو ہی نہیں سکتا ہے، اچھے اچھے پہلوان کو پٹکے دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں حدیبیہ کے وقت میں، جب صلح ہو رہی تھی، مشرکین بہت غصہ دلانا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، حضرت علی لکھ رہے ہیں وہاں پہ، کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ کوئی بھی خط، کوئی بھی عہد ہوتا ہے، دو پارٹی جب کچھ لکھتے ہیں، دو لوگ کچھ لکھتے ہیں، تو اس میں اسلامی طریقہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلے کیا لکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے بولے کٹ کرو، نہیں چلتا ہم کو یہ، رحمان، وہ لوگ کہتے تھے رحمان کون ہے، وہ لوگ رحمان نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کٹ کرو، ہمارے طریقے سے لکھو، بسمک اللہم، ان کا طریقہ لکھنے کا، کہا یہ نہیں چلے گا، بسم اللہ کٹ کرو۔ چار منٹ، ٹھیک ہے، آپ نے آگے اس میں لکھوایا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں چلے گا، رسول اللہ کٹ کرنا پڑے گا تم کو، رسول اللہ نہیں چلے گا، ہم رسول مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے آپ سے، رسول نہیں مانتے ہم، تو ہم وہ مان رہے کا مطلب رسول اللہ مان کے ہم کو اس پہ سائن کرنا پڑے گا، کٹ کرو اس کو، رسول کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کٹ کرو اس کو، کہا اللہ کا میں کیسے کٹ کروں اس کو، رسول کو کٹ کروں میں نہیں کر سکتا اس کا، کہا بتاؤ کہاں ہو، قلم لیا آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کٹ کیا، رسول اللہ کس نے کٹ کیا، رسول اللہ کٹ کرنے والا، خود رسول اللہ کٹ کر رہا ہے رسول اللہ کو، کیوں آپ رسول نہیں تھے، اللہ کے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا آپ رسول ہیں، آپ کو شک تھا، کیا تھا، آپ کو وہاں کٹ کرنا پڑا، وہاں پہ آپ نے مانا ان کی شرط کو، ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں نہیں لکھیں گے، نہیں مانتے ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے ہم، پھر شرطیں ایک سے ایک، کیا شرطیں، ہماری طرف سے کوئی آیا واپس دینا پڑے گا، اور تمہاری طرف سے کوئی ہمارے پاس ہو کے مشرک ہو کے آتا ہے، اسلام چھوڑ کے آتا ہے، ہم واپس دیں گے، نہیں دیں گے، سوچئے کیسا دیں گے مسلمان کو، واپس دیں گے، شرطیں منوا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے لکھو اس کو، اتنا کیوں، اس لیے کہ جنگ اگر بند ہو گئی، اتنے سالوں سے جنگ 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 چل رہی، دعوت کا موقع نہیں ملتا، اگر یہ جنگیں بند ہو گئیں، اور وہ جنگ کیا تھا معاہدہ، 10 سال تک جنگ نہیں، اس لیے کہ اسلام جنگ والا دین نہیں، مجبوری میں جنگیں ہو رہی تھی، وہ اگر جنگ کرنا ہی ہوتا اصلاً جنگ کرو اور لڑو، تم تین جنگ بولتے ہم 4 بار لڑیں گے، آپ کرتے ہیں سر، آپ نے کہا نہیں جنگ بند ہونا چاہیے، 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، یہ معاہدہ 10 سال تک، کیوں، اس لیے کہ اگر جنگ بند ہو جائے گی، وہاں کا آدمی یہاں آئے گا، یہاں کا آدمی وہاں جائے گا، بات ہوگی، بات ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، سمجھ میں آئے گا تو آدمی آئے گا، آدمی کی سمجھ میں جب بات آ جاتی ہے تو آدمی بھی آتا ہے. دعوت کا موقع, دعوت کا دروازہ کھلے اس لیے جنگ بند, اس لیے رسول اللہ کاٹ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. جب وہ ہوا آپ دیکھیے, حدیبیہ کے بعد میں تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ ہے, اس وقت میں 1500 لوگ تھے وہاں پہ, 1500 لوگ تھے, 1500. لیکن 2.5 سال کے بعد جب واپس گئے ہیں مدینہ سے مکہ, فتح مکہ کے وقت میں, اس وقت میں 10,000 لوگ تھے وہاں پہ. کہاں سے آئے یہ؟ وہیں سے آئے. لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ دعوت کے میدان میں وہ صبر سے کام لے, حکمت سے کام لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وعلیکم بالطاعۃ وان عبدا حبشیا, تمہارے لیے فرما برداری کرنا ضروری ہے, تم فرما برداری کرو, چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی امیر کیوں نہ بنایا جائے. بولیے حبشی ہم عرب ہیں اس کی نہیں مانیں گے, نہیں چلے گا. اگر تمہارے اوپر حبشی, حبشی کس کو بولتے ہیں؟ کالا افریقہ کا, حبشہ کا, نائجیریا کا. اگر کوئی حبشی تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے, اس کی مان کے چلنا پڑے گا, تم کو اس کی ماننی پڑے گی, اس کی بات مان کے چلنا پڑے گا. اور فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ. آپ نے فرمایا اس لیے کہ مومن, مومن ایک اونٹ کی طرح ہوتا ہے, ایسا اونٹ جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے. اونٹ کی رسی میں, ناک میں اور اس کے گلے میں رسی ہوتی ہے جس سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, جس کو لے کے چلتے ہیں. تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے, جنگلی گھوڑے کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں, مومن جنگلی نہیں ہوتا ہے, مومن ڈسپلنڈ ہوتا ہے. آپ اپنی سواری کے لیے کون سا جانور پسند کریں گے؟ آپ ادھر بول رہے ہو, ادھر جا رہا ہوں, آپ پسند کریں گے ایسا 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 گھوڑا, ایسا اونٹ آپ پسند کریں گے؟ آپ لگام کھینچ رہے ہو, رک رہا ہی نہیں. آپ دائیں طرف کر رہے ہو, بائیں جا رہا, کیوں؟ گھاس ادھر ہے. بولے گھاس ادھر ہے, ادھر کدھر جا رہے مالک؟ اونٹ ایسا بولا, آپ بولیں گے مالک میں ہے کہ تو ہے؟ گھاس کے لیے جانا ہے, میرے کو کام کے لیے جانا ہے. تو اونٹ گھاس کے لیے جا رہا ہے, اپنی غذا کے لیے بھاگ رہا ہے, ادھر وہ اپنے لیے جا رہا ہے, جو اس کو صحیح دکھ رہا ادھر کر رہا. مالک کدھر لگام کھینچ رہا, کدھر چلو بول رہا, مالک سے کوئی مطلب اس کو نہیں ہے. ایسا مالک کیا کرے گا اونٹ؟ یا تو پھر بسم اللہ واللہ اکبر. ایسا کام کا نہیں ہے, سواری کے لائق نہیں ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن ایسا آزاد نہیں ہوتا ہے. مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے رسی ڈالی ہوئی ناک میں, اور جہاں آپ فرماتے ہیں حیثما قیدا انقاد, اس کو جہاں لے جایا جائے اس کا مالک, اس کا سرپرست, اس کا ذمہ دار, اس کو جہاں لے جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. اپنی چاہت نہیں دیکھتا ہے, مالک کی چاہت دیکھتا ہے. مومن ایسا ہوتا ہے. قرآن و سنت جہاں لے جاتے وہاں جاتا ہے. مسلمانوں کا امیر جہاں لے جاتا ہے وہ جاتا ہے. مان کے چلنا یہ اسلام کی اصل میں سے ہے. اسلام آزادی کا نام ہے؟ نہیں, فرما برداری کا نام ہے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری, تابے داری. ایک آدمی اپنی خواہشات اور اپنی جذبات کو چھوڑ کے, اپنی ذاتی رجحانات کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا تابع ہو جائے, یہ اسلام ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم, اگر تم پر حبشی غلام بھی طے کر دیا جائے ذمہ دار, تم کو اس کی بات مان کے چلنا پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی اجتماعی زندگی میں ہم جئیں, اپنی منمانی ہم چھوڑ کے جئیں, مجھ کو یہ صحیح لگ رہا ہے, سب کو میں منوانے کی کوشش کروں اور پھر وہ نہیں مانے تو پھر جاؤ میں نہیں سنتا. اکثر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو, ٹھیک ہے, ذمہ دار اگر کہ بھائی نہیں ہو, ابھی نہیں بعد میں, ایسا نہیں ویسا, ویسا نہیں تیسا. اب یہ چاہتا ہے کہ میں جو بولا ہوں وہی ہونا چاہیے, تو پھر امیر کس کو بنایا آپ نے؟ خدا آپ امیر ہو, خدا آپ ذمہ دار ہو؟ نہیں. یہ مسلمانوں کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ مسلمان جو تجربہ کار ذمہ داران ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, جو بھی اس سلسلے میں جانکاری رکھتے ہیں, دعوت کے میدان میں علماء ہیں, ہم ان کے تابع ہوں. ہاں تو ہاں, نہیں تو نہیں. اتنا پرفیکٹلی آدمی ڈسپلن ہونا چاہیے. نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, نہیں.
اس کو لگ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے, وہ بتا ارے ایسا ہونا چاہیے مجھ کو ایسا لگ رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے لیکن نہیں, ٹھیک ہے لیکن نہیں. پھر آدمی کیا کرتا ہے, میں نہیں مانتا تمہاری, تم میری نہیں مانتے نا, میں بھی تمہاری نہیں مانتا. آپ بتائیے کوئی گھر ٹک سکتا ہے ایسا؟ باپ اولاد سے کہے بیٹا ٹھیک ہے ابھی نہیں بعد میں, بعد میں نہیں تو نہیں ختم, تم میری نہیں سنتے میں تمہاری نہیں سنتا, پانی لا رہے نہیں لاتا میں, جاؤ اٹھ کے پیو اپنا پانی, میں گاڑی مانگا مجھ کو نہیں دلا رہے, میری نہیں سنتے میں تمہاری, تم گاڑی نہیں دے میں پانی بھی نہیں دیتا, ہوتا ہے کہ ایسا؟ ایسا اگر ہو وہ گھر سکون اور خیر والا ہو سکتا ہے؟ نہیں. بیوی بولی آپ کو اس رمضان کو مجھ کو سونا چاہیے, اب آپ بولے نہیں نہیں کیا, ٹھیک ہے سو گئی سہری میں اٹھا رہے سو جاؤ سونا, اب تمہارا بھی سونا ابھی نہیں بناتی میں, چلے گا ایسا نہیں, اس کو تابع ہونا پڑے گا. بیچاری اٹھتی ہے بیمار ہے تب بھی کھانا بنا رہی ہے, پریشان ہے حاملہ ہے تب بھی کر رہی ہے, اس کو کرنا پڑتا ہے. وہ کیا سوچتی ہے سردی گرمی بارش بیماری راحت شوہر پٹائی کرتا تب بھی برابر ٹائم پہ گرم گرم روٹی سالن اس کو دیتی کہ نہیں دیتی؟ دیتی. اچھی بیوی کس کو بولتے ہیں؟ ایسی بیوی کو بولتے ہیں. تو یہ بیٹا اولاد ہے ماں باپ, اگر اس کے ساتھ میں اس کا حق ادا نہ کرے لیکن پھر بھی اولاد خدمت کرے ماں باپ کی, تو ایسی اولاد کو اچھی اولاد کہا جاتا ہے. تو ماتحت لوگوں کا اپنے ذمہ داروں کے سلسلے میں احترام اور اکرام کا معاملہ ہونا چاہیے, فرما برداری کا معاملہ ہونا چاہیے. ہر آدمی کی رائے مانی جائے ایسا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی کام ہم کو کرنا ہے, دس آدمی بیٹھے ہیں اور دس آدمی بول رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ چیز ایسے ہونا چاہیے, دوسرا آدمی بول رہا ایسا ہونا چاہیے, تیسرا بول رہا ایسا ہونا چاہیے, اب تین رائے آئی, اب طے کرنے والا کیا تینوں طے کریں؟ نہیں کر سکتا ہے. مثلا کوئی آدمی کہے کہ ظہر کی نماز ہم ایک بجے رکھیں گے, کوئی بولے دو بجے کوئی بولے تین بجے, اب تینوں بجے رکھ سکتے, تینوں میں سے ایک ہی بجے رکھ سکتے نا, کہ تین رکھنے کا ٹھیک ہے بھائی تین نماز ہوں گی یہاں پہ, ہو سکتی تین, زہر ون زہر ٹو زہر تھری کر سکتے ایسا؟ نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ تین میں سے ایک ہی طے ہوگا تو باقی دو کو کیا لگے گا ہماری بات طے نہیں ہوئی. اب اگر ہر مرتبہ میں دو لوگ ناراض ہونے لگے تو پبلک کم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کم ہو جائے گی. اکثر دعوتی تحریکیں فیل ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے, ہر آدمی چاہتا ہے میری بات مانی جائے, ہر آدمی یہ چاہے کہ میں ماننے والا بنوں تو کام بنتا ہے. اس کو یاد رکھیں گے اللہ اس کی توفیق ہم کو دے, یہ بہت اہم چیز ہے. منوانے کی بجائے ماننے کا مزاج, منوانے کی بجائے ماننے کا مزاج, چاہے میری رائے مانے یا نہ مانے. اور بعض لوگ تو بیٹھتے بولتے میں دیکھتا میں ہر مشورے میں میں رائے دیتا میری مانتے نہیں, میں گن رہا 25 بار ہو گیا ایسا. بھائی آپ کا کوئی دشمن ہے جو نہیں مانے گا؟ تو ایک آدمی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اجتماعی کام جب ہوتا ہے یہ بڑے جگر گردے والوں کا کام ہے, یہ ہلکے دل والوں کا کام نہیں ہے. ہمت والا آدمی ہو کچھ بھی اپنے کو کام کرنا ہے, کام سے لگے رہنا ہے, دعوت سے لگے رہنا ہم کو, میری رائے مانے نہ مانے, مجھ کو عہدہ ملے نہ ملے, مجھ کو تکلیف ہو رات ہو میں خرچہ کر رہا پھر بھی میری نہیں سن رہا, ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. کیونکہ یہ کام کسی کا ہے کیا؟ میری پراپرٹی آپ کی پراپرٹی کسی کی نہیں ہے, اللہ کے دین کی دعوت ہے, یہ سب کا اجتماعی کام ہوتا ہے. اس میں دعوتی مصلحت دیکھ کے چلنا پڑتا ہے, دعوتی مصلحتیں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے, جس میں دعوت کا فائدہ ہے وہ کرنا پڑتا ہے. لہذا ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہمارے اندر خواہش پسندی کی بجائے ہمارے اندر ماتحتی کا مزاج ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات, ہوا متبع, ہوا متبع و شح مطاع و اعجاب المرء بنفسہ, تین چیزیں ہیں جو آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں, تین چیزوں سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے, برباد کرنے والی تین چیزیں ہیں. ایک ہوا متبع, ایسی خواہشات کہ آدمی ان کے پیچھے چلنے والا بن جائے, خواہشات کی پیروی کرنے والا آدمی بنے, ہوا متبع, اتباع کرے آدمی کس چیز کی؟ خواہشات کی. خواہش کی کون سی خواہش؟
جو شریعت سے ٹکرانے والی خواہش ہو، ایسی خواہشات کا آدمی پابند بن جائے یہ ہلاک ہو جائے گا۔ دو، وشح مطاع، شح کے معنی ہوتے ہیں لالچ، ایسی لالچ جو آدمی کی مالک بن جائے، آدمی اس کا فرما بردار بن جائے۔ وشح مطاع کہ اب جب آدمی پر لالچ غالب آ جائے گی، پھر زکات بھی نہیں دے گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، حج پینڈنگ آدمی پوسٹ پون کرتا رہے گا، اور کئی کام کرنے کے آدمی نہیں کرے گا۔ تو ایک آدمی پر جب لالچ غالب آ جاتی ہے تو آدمی واقعی فرائض میں بھی خرچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ تو شح مطاع ایسی لالچ کہ آدمی اس کا فرما بردار بن جائے۔ وہ اعجاب المرء بنفسہ، اور ایک آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، وہ اعجاب المرء بنفسہ کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے اور اپنے آپ پر تعجب کرنے لگے کہ میں ہی ہوں، میں ہی بڑا ہوں، میں ہی ہوں، میری بات ہے۔ تو ہم دعوتی زندگی میں جب کام کریں تو ہم کو چاہیے کہ ہم تابعداری کے ساتھ چلیں، جو بھی سماج میں ہمارے ذمہ داران بڑے ہیں، جو بھی ہمارے عمر دراز ہیں، بزرگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، جو علماء ہیں، خاص طور سے علماء، تو ہم ان کے تابع ہو جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے دعوت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قربانی دینے والے بنیں۔ مثلا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر کہیں پروگرام ہے، اب پروگرام میں طے ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تین چار کام کرنے ہیں۔ اب ہر آدمی کیا سوچتا ہے، میں نہیں گیا تو کیا ہوتا، دوسرے لوگ تو کوئی نہ کوئی تو پہنچے گا، کرے گا، اور سب لوگ ایسا سوچتے اور سب لوگ لیٹ آتے تو معلوم پڑتا کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ میرے نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے، دوسرے لوگ کر لیں گے کام، اور اگر سمجھ لیجئے ہر آدمی ایسا سوچے، ہر آدمی اگر ایسا سوچے تو کوئی بھی نہیں کرے گا اور کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے اور آپ سوچیں گے میں نہیں اس کو دواخانے لے جائے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے میری بیوی لے جائے، ہو سکتا ہے میرے والدین لے جائے، ہو سکتا ہے اس کا بھائی لے جائے۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی دوسرا وہ کر لے گا، وہ بچہ بیمار اسی حالت میں رہے گا، ہو سکتا ہے مر بھی جائے۔ وہ ہر آدمی فکر مند ہو جائے کہ ارے کیا ہوا، چلو میں لے جاتا ہوں، چلو میں لے جاتا ہوں، تب جا کے کام ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے گھر کے معاملات میں ایسا نہیں سوچتے کہ کوئی نہ کوئی کر لے گا، ہم پہلے اٹھ کے خود کرتے ہیں۔ دین کے معاملات میں ہم یہ سمجھ کے چلتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا تو کیا ہوتا، کوئی نہ کوئی کرے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، بھائی تمہاری ذمہ داری، تم نے یہ کرنا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، کسی اور پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے اور اس کو بولتا ہے تو یہ کر لے۔ وہ کیا کرتا ہے، کسی اور پہ ذمہ داری ڈالتا ہے تو کر لے، اور وہ بھول جاتا ہے اور وہ کام ہوتا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہم دین کا کام کریں گے، آپ بتائیے کیا رزلٹ آئے گا۔ ایسی قوم اگر کسی مقصد کے لیے مل جائے، وہ مقصد کامیاب، بالکل کامیاب، سپر کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایسے افراد کسی بھی کام کے لیے، مقصد کے لیے چاہیے کہ جو خود سے قربانی دے کر کام کریں کہ میں یہ کروں گا، اور ذمہ داری لیا، پھر کچھ بھی نقصان ہو، کچھ بھی تکلیف ہو، وہ آدمی وہ کام کرے گا۔ وقت پر آدمی آ کر سب چیز سب صحیح ڈھنگ سے آدمی کرے۔ ایسے افراد جس قوم کو ملتے ہیں، وہ قوم بہت ترقی کرتی ہے۔ جس قوم کو ایسے افراد ملتے ہیں کہ ایک بجے کا کام ہے، وہ تین بجے آیا، ایک بجے بلایا دے گا، اب تین بجے آیا تو ایک بجے کام کرنا تھا، اب کام ہوگا ہو نہیں ہوگا۔ لہذا ایک آدمی اگر مثال کے طور پر کسی کا نکاح ہے اور امام صاحب جو پڑھانے والے ہیں بولے نو بجے، میں بارہ بجے آیا، چلے گا آپ کو، دولہا کتا غصے میں آئے گا، کیونکہ میں نو بجے سے آ گیا ہوں، بیٹھا میں تو آٹھ بجے سے بیٹھا ہوں یہاں پہ شادی کے لیے، آپ بارہ بجے کیسے آئے، اس کو اچھا لگے گا نہیں۔ رشتے دار بھی نہیں آئے، بولے ہم سمجھے بارہ بجے ہونے والی ہے، شادیاں ویسی بھی دیر سے ہوتی، اکیلا دولہا ہال میں بیٹھا رہا، کتا خراب لگے گا اس کو۔ دیکھنے والے بولیں گے اچھا اتنی گھائی گی شادی کی، کتنا پسند ہے نکاح، اتنا جلدی آ کے بیٹھ گیا، کتنا برا لگے گا اس کو، کوئی بھی نہیں نکاح کے ہال میں، مسجد میں بھی کوئی نہیں، کوئی پوچھ رہا ہی نہیں دولہے کو، پہچاننے میں بھی نہیں آ رہا، ایک تو ہار نہیں پہننے دیے،
اور دوسرا آ کے بیٹھ گیا مسجد میں اور کوئی دیکھ کے پہچانتا بھی نہیں, کتنا خراب لگے گا اس کو. رشتہ دوست بھی آ رہا دیر سے, رشتے دار بھی آ رہے دیر سے, سب دیر سے, کوئی مل رہا نہیں اس کو, کتنا خراب لگے گا. دعوت میں جو بھی چیزیں ہم کو کرنی ہیں, ہم اپنے اوقات, اپنے مال, اپنی ساری صلاحیتیں وہ دعوت کے لیے ہم نچھاور کریں, اپنے مقصد کے لیے ہم اس کو قربان کرنے والے بنیں. ایسے افراد جب کسی مقصد کے لیے ملتے ہیں تب وہ مقصد کامیاب ہوتا ہے. ٹالنے والے افراد ان کی جنت بھی ٹلتی, کامیابی بھی ٹلتی, اور عمر ڈھل جاتی اور کچھ نتیجے سامنے آتے نہیں. کرنے والے چاہیے, وقت پہ کرنے والے چاہیے, ذمہ داری لے کے نبھانے والے چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے, اور وعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. جنت کا وعدہ اس کے بدلے میں ہے. جان بھی ہماری ہے نہیں, ہاتھ پاؤں یہ پوری زندگی نہیں ہماری, یہ اللہ کی ہے, اللہ نے دیا ہے, اللہ مالک ہے اس کا. اور ہمارے پاس جو کچھ ہے, مال و اسباب جو کچھ بھی ہے, یہ بھی ہمارا ہے نہیں, یہ اللہ کا ہے, اللہ نے خرید لیا ہے, خرید لیا ہے. اب خریدنے کے بعد اس میں سے آپ استعمال کر رہے ہیں, اللہ کی طرف سے بہت بڑی احسان ہے کہ اللہ نے اس کو استعمال کرنے دیا, ورنہ اللہ چاہتا تو اس کو استعمال کرنے نہیں دیتا ہم کو. تو ہم اپنی جان کو, اپنے اوقات کو, اپنے مال کو, اپنی صلاحیت کو, اپنی جسمانی قوتوں کو, اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں. اس سے بہتر اس کا کوئی مصرف نہیں ہے, سب سے بیسٹ استعمال اس کا یہ ہے. اللہ کے دین کے لیے کچھ ہمارا لگ جاتا ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اب تک دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی مجاہدہ کرنے والے ہیں, اور تم میں سے کون ہے جو واقعی صبر کر کے ٹکے رہنے والے ہیں. ابھی تک اللہ نے دیکھا نہیں, تم خالی ایسی باتیں کر کے جنت میں جاؤ گے نہیں, تم کو اپنے مجاہدے کا ثبوت دینا پڑے گا, تم کو اپنے ٹکنے کا, اپنے صبر کا, اپنے جمے رہنے کا ثبوت دینا پڑے گا, تب جا کے تم جنت میں جاؤ گے. لہذا ہم کو قربانی دینی پڑے گی, تکلیفیں اٹھا کر بھی دین کے لیے کوشش کرنا پڑے گا, تب جا کر جنت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہوگی. اسی طرح سے سب سے اس میں اور ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپس میں اتحاد ہم کو پیدا کرنا پڑے گا, اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. ایک آدمی کو آپ ہاتھ نہیں ہے, پاؤں ٹوٹا ہوا ہے, آنکھ نہیں ہے, چلتا ہے, ریڑھ کی ہڈی اس کو نہیں ہے, کھڑے ہو سکتا ہو, بیٹھ سکتا, کروٹ لے سکتا ہو, ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے اس کو. تو ریڑھ کی ہڈی اگر نکال دی جائے جسم سے تو آدمی کچھ کام کا نہیں رہتا ہے, اس کی ہڈی جس میں وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے, وہ ہڈی ہے جس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے وہ. لیکن اگر وہ نکال دیں ہاں, اس کا قیام, اس کی مضبوطی سب ختم ہو جاتی ہے, اس کی بقائی نہیں رہتی ہے, وہ آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. لہذا وہ قوم, وہ جماعت, وہ افراد, وہ قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے جس میں آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو. آپ چاہتے ہیں دعوتی کام کرنا, آپ چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ایسی کوشش کریں کہ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین آئے, پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ آپ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے, اوس اور خزرج دو قبیلے وہاں پر تھے اور جنگیں ان میں ہوتی تھیں, سالوں سال جنگیں چلتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کر دیا, وہ جنگیں ختم ہوئی, اور ان کی ساری طاقت جب اسلام کے لیے لگی, ساری طاقت جب اسلام کے لیے لگی تو اس سے اسلام کی دعوت عام ہوئی اور اسلام کی قوت بڑھی. ہمارے اندر, دلوں کے اندر اتفاق اگر آئے گا تو ہماری دعوت قوی ہوگی, ہماری دعوت کو طاقت ملے گی,
ہم کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دعوت کا کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تم آپس میں اختلاف مت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا تم بزدل ہو جاؤ گے, تم بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارا روب تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا. آپسی اختلاف مسلمانوں کو دوسروں کے آگے کمزور ثابت کرتا ہے. مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے خصوصاً جو دعوت کے میدان میں ہیں ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے. دلوں کا اختلاف نتائج برے پیدا کرتا ہے, اس اختلاف کو دور کرنا پڑے گا اپنے دلوں سے. میں اس سے کیوں تعلق رکھوں, اس کا میرا پرانا جھگڑا ہے, میں اس سے کیوں کروں, اس کا اس کے یہاں ہماری اس کی بیٹی ہمارے بیوی ہے, اس کا ایسا ہے تیسا ہے. ہم بعض اوقات قومیت اور اس کی بنیاد پر آپس میں بٹ جاتے ہیں. ہم کس کو کمزور کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. ہماری کمزوری کا سبب ہم خود ہوتے ہیں. اگر ہماری آپس کی مضبوطی رہے گی تو حق کے دشمن, اسلام کے دشمن کبھی بھی مسلمانوں کو اور اسلام کے اور حق والوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے دشمن غلبہ پاتا ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے اور اہل حق کو چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت, الفت اور اتحاد کا معاملہ رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم لوگوں کے سامنے کمزور ثابت ہوگے, لوگوں پر جو تمہارا رعب ہے وہ کم ہو جائے گا. لوگوں کے لیے ہم لوگ فٹ بال بن جائیں گے اگر ہمارا آپس میں اختلاف اور لوگوں کے سامنے ہمارا سارا جھگڑا لوگوں کے سامنے ہو. ہم کو یہ جھگڑے ختم کرنے پڑیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بات ہوتی ہے, دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے بس اسی کو زندگی بھر نبھاتے رہتے ہیں. کیا ہی کیا مقصد کے لیے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے. اتنے بڑے جنگ کرنے والے ایک ساتھ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آج دو بھائی ایک نہیں ہو سکتے ہیں. آپس میں دلوں کی خرابی ہمارے لیے دعوت کے لیے نقصان پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحلیش بینہم, شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں, لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیں. لڑانے سے مایوس نہیں ہوا ہے. لہذا آپس کے جھگڑوں سے ہم کو, اختلافات سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, تم میں سے کوئی آدمی واقعی اس وقت تک کے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں, دوسرے کے لیے ذلت. آپ اپنے لیے بڑی چیز فراخی پسند کرتے ہیں, دوسرے کے لیے تنگی. آپ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے برائی. آپ اپنے لیے نرمی پسند کرتے ہیں, دوسرے کے لیے سختی. یہ نہیں چلے گا. آپ کو چاہیے کہ آپ جیسا سلوک خود چاہتے ہیں ویسا آپ دوسروں سے سلوک کریں, تب جا کر آپس میں اتحاد پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. کیا آپ کے رب کی رحمت ہے؟ اللہ نے رحم کیا آپ پر, اللہ نے اپنی رحمت آپ پر ڈالی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت دل سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے, لوگ آپ سے دور ہو جاتے. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, تو اے نبی آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیے اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے اور ان سے دین کے معاملات میں مشورہ کرتے رہیے. دیکھیے کیا کیا چیزیں یہاں پر بہت بڑی چیز بتائی گئی ہے لوگوں کو جمع رکھنے کے لیے. اگر آپ سخت دل سخت زبان ہوتے لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. معلوم ہوا کہ نرم زبان لوگوں کو قریب کرتا ہے. اور نرم زبان کب ہوتی ہے؟ جب دل میں نرمی ہو. لوگوں کے لیے ہمدردی ہوگی تو دل میں بھی نرمی ہوگی. لوگوں کے لیے دل میں غصہ ہوگا تو زبان پہ بھی غصہ آئے گا. تو نرم دل اپنا رکھیں, لوگوں کے لیے ہمدردی رکھیں, لوگوں کے لیے نرم زبان رکھیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں. دو, تین, ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں, ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں, ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں اور دین کے معاملات میں مشورہ کرتے رہیں. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَشَّاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی آپ لوگوں سے دین کے معاملات میں مشورہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت تھی, اتنے آپ سمجھدار عقل مند حکمت والے انسان تھے کہ عام لوگوں کی رائے لینے کی ضرورت تھی, تمہارا کیا بولنا, تمہارا کیا بولنا, تمہارا کیا بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بولتے تھے آپ کا کیا بولنا, آپ بولو ہم کو, فیصلہ آپ کا. لیکن پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, لوگوں سے مشورہ کرو دین کے معاملات میں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے مشورے سے جو چیز ہوتی ہے اس میں سب مل کے کام کرتے ہیں. ورنہ چار دن تک آدمی بولے ایسا کرو ویسا کرو, لوگ بولتے تم ہی کرو. لیکن جو چیز مشورے سے ہوتی ہے وہ سب مل کے کرتے ہیں, پھر اس میں سارے پہلو سامنے آتے ہیں, ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اوپینین اس میں ملتا ہے, ہر آدمی ہر فیلڈ کا اس میں بتاتا ہے ایسا کریں گے تو اچھا, ایسا کریں گے تو برا ہے. سب کی باتوں پہ غور کرنے کے بعد جو طے ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. لہذا دین کے معاملات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. کوئی آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کر رہا, کوئی آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کر رہا, اگر ایسا کریں گے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. مل جل کے ایک رائے ہو کر سب کو مل کر مشورے سے کوئی چیز کرنا چاہیے. پھر کبھی ہمارے مطابق فیصلہ ہو رائے کے مطابق تو بھی ٹھیک, اور رائے کے مطابق نہیں ہو تو بھی ٹھیک, کام تو ہم کو کرنا ہے, کام تو ہم کو کرنا ہے, چاہے ہماری رائے مانی جائے یا نہیں مانی جائے. کیونکہ مقصد اگر کامیاب ہوتا ہے تو ہم کو ثواب اس کا ضرور ملے گا, چاہے ہماری رائے سے ہو یا کسی اور کی رائے سے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے جتنے بھائی دین سے دور ہیں ان سب کی ہم کو فکر کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کے دلوں میں محبت آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیدا فرمائے. مسلکی جھگڑے, یہ جھگڑے وہ جھگڑے, گروہ بندیاں, ان سب سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ رکھے, اس سے اللہ تعالیٰ امت کو پاک فرمائے, اور ہر مسلمان کو دوسرے کا بھائی بن کر اس کی خیر خواہی کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر لی ولکم.